www.attableeg.com, the reviewer of Iman.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے. اس قرآن کی آیت نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلا دیا کہ ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے صرف وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت اللہ کو مطلوب ہے، اور وہ مطلوب طریقہ وہ ہے جس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رہے ہیں. ہر طریقہ محنت پر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس طریقہ محنت پر ہدایت کا وعدہ ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تب امت ہونا کرے جو امت کے پہلے نے کیا ہے. یہ بات میرے دوستو عزیزو یقینی بات ہے کہ امت کی ہمیشہ کی کامیابی اور آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بننے کا مدار دنیاوی زندگی میں ہدایت کا حاصل کر لینا اور اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنا کر چلانا، بس یہی ہدایت کا راستہ ہے. لیکن یہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اس ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ محنت ہوگا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. ہر طریقہ محنت ہدایت کا ضامن نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ محنت ہدایت کا ضامن ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. میرے دوستو عزیزو بزرگو، ہمیں محنت کے ذریعے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہیں جو صفات اللہ رب العزت کو مطلوب ہیں، جن میں سب سے اہم اور بنیادی صفت صفت ایمان ہے. بنیادی صفت صفت ایمان ہے، جس ایمان کا اللہ رب العزت نے امت کو اجتماعی حکم دیا ہے. اللہ نے سارے ایمان والوں کو حکم دیا ہے ایمان لانے کا. یہ جانتے ہیں لوگ کہ مسلمان کو ایمان لانے کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس ایمان کے حاصل کرنے کا صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہے. اس لیے سب سے پہلے اس کو جاننا چاہیے کہ جو ایمان فرض ہے، جس کا اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے دل میں فرض عین ہے، جو مومن کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے دل میں فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اس فریضے کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. اللہ نے نماز کا حکم دیا, نماز کا طریقہ متعین فرما دیا, زکات کا حکم دیا, زکات کی ادائیگی کا طریقہ بتلا دیا, حج کرنے کا حکم دیا, حج کرنے کا طریقہ بتلا دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے فرائض کے طریقے بتلائے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایمان جو سب سے بڑا فریضہ ہے اس کے ہاتھ نکلنے کا کوئی طریقہ نہ ہو.
ریکارڈ کرنا وائس ان کی آواز,
اس لیے اجتماعی طور پر
بات
کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایمان کے بڑھنے کا اور ایمان کے بننے کا بنیادی طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے, اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے. سب سے پہلی صفت میں حج کر رہا صفت ایمان, یہ صفت اتنی اہم ہے. میں نے ریاض صاحب رنگالے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام صحیح کے ایمان رکھتا, کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور یہ محنت ایمان کی ترقی کے لیے ہے. اس کے حاصل کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد اور طریقہ یہی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کی جائیں, اور صحابہ کرام کی طرح ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. یہ ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے کن بنا, اٹھو ہمارے ساتھ, آ ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, بیٹھو مسجد میں ہمارے ساتھ, اگر اپن ایمان لائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کرتے تھے صحابہ پر, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سید المحدثین ہیں, وہ گشت کرتے تھے صحابہ پر اور یہ کہتے تھے خوش آمد کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ, مزید میں اگر اپن ایمان لائیں گے. اتنے میرے دوست حاضر ہو جتنے یہاں موجود ہیں اور جتنے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں اور جتنے واپس جانے والے ہیں, یہ سب اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ ملاقاتوں کے دوران مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ دینا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, اور جو محنت صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس طریقۂ محنت میں کوئی تربیت, اس طریقۂ محنت میں کوئی نصرت, اس طریقۂ محنت پر ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ ضروری بات نہ کر رہا اور سمجھتے تھے اتنی محنت صحابہ کے مشابہ ہوگی اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور دلوں میں اترے گا. اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر ہم ایمان کے سیکھنے کو صحابہ کے طریقے پر لائیں کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے گشتوں کے ذریعے ایک ایک ایمان والے کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لانے کے لیے آمادہ کریں. یہ ہم سب سمجھ لیں, اللہ کے حلقے میں نکلنے والے بھی واپس جانے والے بھی, کہ ہمارے گشتوں کا موضوع اور ہمارے ملاقاتوں کا مقصد امت کو غفلت کے ماحول سے نکالنا ہے, ہمارے ملاقاتیں کرنے والوں کا مزاج بن گیا ہے, گھروں میں, دفتروں میں, ہوٹلوں میں, بازاروں میں گناہوں کے ماحول میں بیٹھ کر بات کرنے کا, حالانکہ ہمارے دیش کا مقصد تھا لوگوں کو اس ماحول سے نکالنا اور مسجد کے ماحول میں لے کر آنا. اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ مسجد کے ماحول میں آنے سے ہی طبیعتیں بدلے گی اور دل پڑتے ہیں, ایک نہیں صحابہ کے متاثر واقعات ہیں. تو پھر یہاں پر دوسرے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ آیا تو مجھے مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت سے اتنا ڈرایا کہ میں نے آپ کی بات کو نہ سننے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے آپ کی بات کو کے کان کم کرنے کے لیے اپنے کان میں روح پھونس لی کہ آج کے بعد سننا نہیں چاہتا تھا, لیکن مسیح میں داخل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں مسیح کے ماحول میں مسیح میں داخل ہوتے ہی اندر سے میرے دل نے تقاضا کیا کہ ان کی بات سننی چاہیے, میں نے کان سنی نکالی اور آج کی بات سنی اور اسلام قبول کیا اور اپنے قوم کو دعوت دے کر اصلی خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. وقت تقریب آیا مدینہ منورہ اور آ کر عہد کیا کہ ہم اسلام کو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, زکات نہیں دیں گے, دین کی محنت نہیں کریں گے, اپنے خود کو 3 سال تک نہیں چھوڑیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ہی علاج کیا کہ ان کو مسجد میں رکھا تاکہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کر دیں. ایک آدمی جو چوری ہو گئی, آپ نے اس چور کی تربیت کے لیے اس کو بھی شہر میں سارے میں نہیں رکھا, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کے لیے اس کو مسجد کے سکون سے باندھ دیا تاکہ اس کا وقت مسجد میں ہی گزرے اور ہمارے مسجد اس کے دل کے اندر چوری کے نفرت پیدا کر دیں. میرے بزرگ دوست جو ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں کہ جس میں صحابہ دستوں کے ذریعے صحابہ کو مسجد کے ماحول میں لے کر آتے تھے اور یہاں لا کر اللہ کی بڑائی, اس کی توحید, اس کی قدرت, اللہ کے ساتھ یہاں پیدا کرتے تھے. لیکن یقینی بات ہے کہ مسجد کے ماحول میں آ کر مسجد والے کا یعنی اللہ کا تعصب دلوں میں پیدا ہوگا. اس لیے ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے دستوں کے دوران, ملاقاتوں کے دوران, چاہے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا اپنے مقام پر ہیں, مسجد کو ملاقاتوں کے دوران ہمیں سے خالی نہ چھوڑا جائے, بلکہ 3 ساتھی یا کم سے کم 2 آدمی کی جگہ مسجد میں رہ جائیں تو باقی ساتھی ملاقاتیں کر کے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں آنے کے لیے تیار کریں. جو سب مسجد میں آنے سے عذر کرے اس سے وہاں ضرور بات کی جائے اور اس کو وہاں ضرور دعوت دی جائے, لیکن مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا یہ سب سے زیادہ افضل, بہتر اور یہ سب سے زیادہ مقدم اور ضروری ہے. کسی پر زبردستی کرنا یا مدینہ آنے پر مجبور کرنا نہیں ہے. اگر آنے اس سے حضور کرے تو وہاں اس سے بات کر کے اس سے مسجد کے لیے فارغ وقت کا مطالبہ ضرور کیا جائے, یہ انتہائی ضروری بات ہے میرے دوست عزیزوں. اس لیے کہ ہمارے کام میں جو اصطلاحات ہیں وہ تو وہ اصطلاحات ہیں جو قرآن حدیث کی اصطلاحات ہیں, قرآن میں بھی احادیث میں بھی تعمیر مسجد کا لفظ ہے, اس لیے ہم اسی لفظ کو استعمال کریں کہ مسجد کی آبادی یعنی مسجد کو اعمال سے آباد رکھتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایمان والے کو تربیت کے اور مسجد میں ایمان کے حلقے کے ماحول میں لانا یہ مسجد کی آبادی کا اصل طریقہ ہے. یہ مسجد آباد ہے, مسجد سے آباد رہے, اس لیے ہمارے ریاستہ کا محفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تکلیف نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تکلیف ہے اور دلوں میں اترنے کی جگہ صرف مسجد ہی ہے. دلوں میں بات کو اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے, اس لیے ہمارے بچوں کا موضوع لوگوں کو گناہوں کے, وقتوں کے, شراب خانوں کے اور عیاشی کے اچھوں سے اور بازاروں کے ماحول سے اور گھروں کے وقتوں کے ماحول سے امت کو نکالنا یہ ہمارے دیش کا اصل مقصد ہے. اس میں گھر گھر کی ملاقاتیں یہ ہرگز متاثر نہ ہوں, بلکہ مسجد کی جماعت کو چاہیے آج کے تمام تقاضے گھر گھر کی ملاقات کے پورے کرتے ہوئے چند ساتھی ایسے بھی ہوں جو بازاروں میں اور ہوٹلوں میں اور پارکوں میں اور بیکار بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لے آئے. جو ناپاکی کا عذر کرے اس کو یہ سمجھاؤ کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ عام سے عام مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. ہمارے دست کرنے والوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاکی کا عذر کرتا ہے تو اس کو مسجد میں آنے کے قابل نہیں سمجھتے, اس سے سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے, لہٰذا اس سے یہاں بات کر دی جائے. حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. وہ مسلمان کیسا بھی ہو لیکن اس کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے, اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں. کہ ایک مسلمان کو مسجد میں آنے کے اعتبار سے حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی مسجد میں آنے سے عذر کرے کہ میں ناپاک ہوں تو اس کو بھی مسجد میں لے آؤ اور غسل کروا دو. مسجد کے غسل خانے میں غسل کا انتظام رکھو. مسجد کی جماعت کو چاہیے اپنے ساتھ پاک کپڑا رکھیں, تہبند ساتھ رکھیں, آنے والوں کو صاف کپڑا پہنائیں اور ان کو غسل کرائیں اور ان کو مسجد میں داخل رہنے کے قابل بنائیں اور ان سے اللہ کا فریضہ ادا کروا دیں. ہمارے بچوں کا مقصد ہے امت کو عملی طور پر اللہ کے فرائض پر لانا. صرف ملاقاتیں کر کے کام بات کر دینا تبلیغ نہیں ہے, بلکہ امت کو اللہ کے فرائض پر لانے کی کوشش کرنا, اس کو دعوت اور تبلیغ کہتے ہیں. ہمیں دعوت کے ذریعے امت کو اللہ کے فرائض پر لانا ہے. مسجد کے ماحول میں انتہائی نرمی اور خوشامد سے مسجد کے ماحول میں لانے پر آمادہ کرو, اور مسجد کے ماحول میں لا کر اگر نماز نہیں پڑھنی آتی اس کو تو بٹھا کر اس کو سکھلاؤ. انتہائی مانوس کرو اور انتہائی احترام کرو اور تھوڑا سا اکرام بھی کرو, اور ایسا اکرام کرو کہ وہ آپ کو اپنا سمجھے, اور ایسا اکرام کرو کہ وہ شرم کی وجہ سے سمجھے کہ ان کے نزدیک میرا بڑا اونچا درجہ ہے. جتنا آپ کے دل میں اس کے لیے احترام اور شفقت ہوگی, اتنی ہی اس کے دل میں آپ کی دین کی دعوت کی اہمیت ہوگی. اس لیے انتہائی احترام اور انتہائی کوشش سے ہم اس کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کریں, اور مسجد کے ماحول میں لا کر غسل کرا کر اگر ناپاک ہے غسل کرا کر, اگر کپڑے پاک نہیں ہے تو صاف کپڑا پہنا کر اسے اللہ کا فریضہ ادا کروا لیں. میں نے عرض کیا کہ مقام پر رہ کر محنت کرنے والے ہوں یا اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے والے ہوں, ہم سب کا ہر گز کرنے والے کا اندر کی چاہت اور تقاضا یہ ہے کہ امت کسی طرح مسجد میں آ جائے. اس لیے کہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت مسجد میں آنے والے سے اس کے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے مل کر اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں تو لانے والے سے کتنے زیادہ خوش ہوں گے, لانے والے سے کتنے زیادہ خوش ہوں گے جب آنے والے سے مل کر اتنا خوش ہوتے ہیں. مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ مل کر خوش ہوتے ہیں. حدیث میں یہ تفصیل کا رض ہے کہ اللہ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے مل کر. اس نے میرے دوست عزیزو اس بات کو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لے آؤ. اور یہ بات یقینی بات ہے کہ ایک مسلمان کا مسجد کی طرف چل کر آنا اللہ کی طرف چل کر آنا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. من اتانی ماشیا اتیتہ ہر ولدا, حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس میں میرے بزرگ دوست حضرو یہ بات سب اچھی طرح جان لیں کہ ہمارے گشت و ملاقاتوں کا مقصد لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لانا ہے, چاہے ہم مقام پر کام کر رہے ہیں یا بات راستے میں نکل کر ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہر ملاقات کا مقصد مسجد کے ماحول میں لانا ہے. اگر مسجد کے ماحول میں آ گیا تشکیل مسجد کا عمل ہے, وصولیابی مسجد کا عمل ہے, ذہن بنانا یہ مسجد کا عمل ہے. تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے, جو تشکیل مسجد میں ہو سکتی ہے وہ تشکیل گھروں کے ماحول میں نہیں ہو سکتی. جہاں تک یہ ساری تشکیلیں مسجد میں ہوا کرتی تھیں, اکثر آپ جانا کا اعلان ہوتا تھا کہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں. وہاں ہوتا ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعوت کے تقاضوں پر روانہ فرماتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خیبر کے فتح کے موقع پر جھنڈا دینے کے لیے مسجد میں بلایا, حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھے جو تقاضے سے انکار کرتے تھے, حالانکہ آنکھیں جھکی ہوئی تھی, لیکن آپ نے ان کو مسجد میں بلا کر جھنڈا عطا فرمایا. تشکیل اجتماعی ماحول جاتی ہے. صحابہ کی تشکیلیں مسجد کے ماحول میں ہوا کرتی تھی. اس ماحول کی وجہ سے چھوٹے بچے بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوتے تھے. ایک بچے دوسرے بچے کان میں کہتا تھا کہ تو آسانی سے گر جانا, تاکہ جانے والے میرا نام بھی لکھا جائے, کیونکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا سمجھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا ہے. اگر تو آسانی سے گر گیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری قوت کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں جانے کے قابل ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اموا کے راستے میں نکلنے کے لیے ایسے بہانے اور ایسی ترکیبیں اختیار کیا کرتے تھے. اس راستے میں نکلنے سے صرف منافقین کتراتے تھے, ورنہ ایمان والے تو بچے بھی اموا کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اس لیے میں تاکید کر رہا ہوں آپ حضرات کو کہ تشکیل کی جگہ بازار اور گھر اور دفتر اور دکان کا ماحول نہیں ہے. وہاں تو جس کی آپ تشکیل کر رہے ہیں اس نے اس کو وہاں کے اسباب میں اور اس کو وہاں کے اسباب میں گھیرا ہوا ہے. تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے. اللہ کے کام کے لیے اللہ کے گھر میں جا کر تیار کرنا یہ سب سے زیادہ آسان ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بازار میں یا گھر میں تشکیل نہ کریں. جو آنے سے حضور کریں مسجد میں اس سے آپ پوری بات کرو اور تشکیل بھی کرو اور ہر ملاقات کرنے والے سے مسجد کے لیے فارغ وقت کا مطالبہ کر لو. بس آپ سب حضرات اس بات کو اچھی طرح جان لیجیے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں. اصل میں ہر ایک کے ذہن میں کام کا اپنا نقشہ ہے اور ہر ایک کے بعد کام کے بارے میں اپنی رائے ہے. آپ حضرات سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کام کا طریقہ نہ میرا متعین کیا ہوا ہے نہ آپ کا, بلکہ کام تو صحابہ کا ہے اور صحابہ کے طریقے پر ہی امت کو جمع ہونا ہے. ہر کام کرنے والے کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کام کو صحابہ سے نقل کرے اور امت کو صحابہ کے طریقے عمل کی طرف لاوے. میں نے سب سے پہلے بنیادی عمل حل کر دیا کہ ہمارے بچوں کا مقصد ہے لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور یہاں غیب کے تذکرے خوب کیے جائیں. اللہ کو بولا جانا ختم ہو گیا ہے, اس لیے دلوں میں اللہ کے غیر کا تاثر بیٹھا ہوا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مشورہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں یا اپنے مقام پر ہوں, مشورہ کرو اور تو ساتھیوں کو مسجد میں چھوڑ دو. جو آنے والوں کی خدمت کریں, ان کا احترام کریں اور ایک آنے والوں میں تعلیم کریں. جب آنے والے جمع ہو جائیں تو پھر منتخبہ حادث میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنا کر لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں. اور باقی جتنی جماعت کے ساتھی ہیں وہ سب کے سب ملاقات کر کے لوگوں کو مسجد میں بھیجنے پر مسجد میں لانے پر آمادہ کریں کہ بھائی مسجد میں عمل ہو رہا ہے اور مسجد میں ایمان کے حلقے لگے ہوئے ہیں, آپ مسجد لے چلیں. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. یہ انتہائی ضروری بات ہے. مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آنا طے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو مسجد کے آباد کرنے والے کے ویسے ہٹا دیتے ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزوں مسجد کے فضائل ملاقاتوں میں خوب بیان کرو اور یہ سمجھاؤ ملاقاتوں میں کہ تیرا مسجد کی طرف قدم اٹھانا اللہ کا تیری طرف دوڑ کر آنا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرف دوڑ کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کرواتے ہیں. حدیث قدسی ہے, میں عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کی طرف چل کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس طرف دوڑ کر آئیں گے. اس لیے میرے دوست عزیزوں ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل بتلا کر سب سے پہلے مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کر لیا جائے. دوسرا کام یہ ہے کہ خود ہم اپنی ذات سے اور مسجد میں آنے والوں پر سب سے پہلی محنت نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. اس لیے کہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. من اقامها فقد اقام الدین, جو نماز کو درست کر کے پڑھے گا اپنے دین کو درست کر لے گا, قائم کر لے گا. جس کی نماز میں کوتاہی ہوگی یہ تو نماز پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا سبب ان کی نماز کا درست نہ ہونا ہے. اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کر لو, دین میں کمال پیدا ہو جائے گا. اگر صرف نماز کو بنا لیا گیا, معاملات اخلاق معاشرہ زندگی کے ہر لائن میں سدھار پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ صحیح حدیث ہے, من اقامها فقد اقام الدین, جو نماز کو درست کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا. اس لیے اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کریں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ منافقین کو اچھی طرح جانتے تھے, انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, رکو بھی کر رہا تھا, سجدہ بھی کر رہا تھا, قیام بھی کر رہا تھا, فائدہ بھی کر رہا تھا, لیکن نماز میں اطمینان نہیں تھا. آپ متوجہ نہیں ہیں, مجھے معلوم ہے آپ متوجہ نہیں ہیں. سارے اعمال کر رہا تھا نماز کے, لیکن نماز میں اطمینان نہیں تھا. دیکھیے فرمایا کہ اگر اسی نماز پر تیری موت ہو گئی,
کہاں ہے,
اگر اسی نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دن پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں گے. میرے پیارے دوست عزیزو, کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ایک شخص 40 سال سے نماز پڑھتا ہو اور اس کی موت آپ کے لاہے دین پر نہ ہو, یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ایک شخص 40 سال کا نمازی ہو اور حسن خاتمہ نہ ہو. ادھر جاؤ نا, کیا کر رہے تم لوگ, سر کی بات سنیں بھائی, خاموش رہو, شور نہ کرو, خاموش ہو جائے, بالکل سنو جان کے پاس. حسن خاتمے کے لیے لوگ دعائیں کراتے ہیں, آپ دعا کریں میرا حسن خاتمہ ہو. حالانکہ حسن خاتمے کے لیے بنیادی چیز, بنیادی دو چیزیں ہیں, حسن نیت, حسن عمل. حسن عمل یہ ہے کہ اس کا عمل ظاہر درست ہو, حسن نیت کے لیے یہ ہے کہ اس کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو. حسن نیت, حسن عمل, یہ دو چیزیں لازم ہیں حسن خاتمے کے لیے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اپنی نمازوں کے اندر ہمیں کمال پیدا کرنا ہے. اللہ کے راستے میں جماعت تکلیفی ہیں, لیکن اس طرف سے بہت غفلت ہے, بہت غفلت ہے. ہماری پہلی کوشش اور پہلی بس اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کی ہو. نوافل کا بہت اہتمام کریں. اللہ کے راستے میں نکل کر تہجد, اشراق, جائز, اوابین, اس کا خاص طور پر اہتمام کریں. رات کے قیام کو لازم پکڑ لیں, رات کے قیام کو لازم پکڑ لیں کہ رات کا قیام دن بھر دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے. بلکہ صحابہ کرام پر 1 سال تک تہجد فرض رہی, بطور فریضے کے 5 فرائض کی طرح صحابہ کرام 1 سال تک تہجد پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا. دیکھو میرے دوست عزیزو, دن بھر دعوت کے کام میں جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی. سب سے پہلی کوشش ثابت کرو کہ اپنی نمازوں میں, اپنی نمازوں پر اطمینان کی مشق کرو. لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر نماز سے مناسبت پیدا کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا پورا موقع ملے گا. کہ ہمارے ساتھ بیوی بچے وہ کاروبار نہیں ہے جو نمازیں جلدی کرایا کرتے تھے, اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. ان تمام شکلوں سے, ان تمام شکلوں سے نکل کر اللہ کے راستے میں آئے ہیں. ان تمام شکلوں کو چھوڑ کر یہ بہترین موقع ہے نماز سے مناسبت کی پیدا کرنے کا. اس لیے اپنی نمازوں کے اندر ہمیں کمال پیدا کرنا ہے. لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کی جو اللہ کے راستے میں نکل کر, سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں, لیکن قیام سجدے سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ قیام میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. اس لیے عادت ڈالنا لمبے لمبے قیام کی اور عادت بنانا لمبے لمبے رکوع اور سجدے کی, اس طرح ہمیں نماز سے مناسبت پیدا ہوگی. ایک مشق نماز پر کرنی ہے, نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہے. دوسری مشق اللہ کے راستے میں نکل کر, دوسری مشق ہمیں نماز پر اللہ کے دھیان کی کرنی ہے کہ میں نماز کے اندر یہ بیٹے احسان پیدا ہو کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کر رہے ہیں. ان تعبد اللہ کانک ترا, یہی اصل مطلوب ہے کہ ایمان والا عبادت میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے. یہ بات یاد رکھنا کہ جو آنکھ حرام کو دیکھے گی, تصاویر کو دیکھے گی, وہ آج اللہ کو دیکھنے تو دور کی بات ہے, اللہ کو دیکھنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا, اللہ کو دیکھنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا. میری بات یاد رکھنا, جو لوگ نامحرم کو دیکھتے ہوں یا حرام چیز کی طرح نظر اٹھاتے ہوں, ایسے لوگ اگر کوشش نہیں کریں گے نماز میں اللہ کو دیکھنے کی تو کوشش کی بھی توفیق نہیں ہوگی, کوشش بھی نہیں کر سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی آنکھ حرام کو دیکھے اور وہی آنکھ اللہ کو دیکھے؟ اپنی نظر کو حرام سے پھیر دینا عبادت کے اندر لذت پیدا کرتا ہے, جس کی لذت کو نماز پڑھنے والا اور نبی کی آواز کرنے والا اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, صحیح حدیث ہے. اس لیے ہمیں نماز کے اندر کمال پیدا کرنا ہے اور اپنی نمازوں پر اس کی مشق کرنی ہے. نماز سے اللہ کا دھیان ایک ارادہ لاؤ, جتنے نقشے تم دیکھتے ہوئے جا رہے ہو بازار میں, نسی کی طرف جا رہے ہو بازار میں نقشے دیکھتے ہوئے, شیطان یہ سارے نقشے نماز میں سفاوت میں لے کر آئے گا. ایمان کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس وقت ہم اللہ سے زیادہ قریب ہیں, اس کا کوئی تصور نہ ہوگا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ایک کوشش نماز کے لیے کرنی ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہو, اور سب سے اہم بات اور سب سے اصل کوشش وہ اس بات کی کرنی ہے کہ ہماری طبیعتیں بن جائیں اور مزاج بن جائے کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے گا اس کو نماز کے ذریعے اللہ سے حل کرائیں گے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اللہ سے رزق لینے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لو, اپنے آپ کو حرام سے بچا لو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد لے لو. اس آیت کا اصل مطلب ہی یہی ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اللہ کی مدد اگر دینی ہے تو دو چیزیں ہیں, حرام سے روک لو اپنے آپ کو اور نماز, اور نماز کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ بنا دو. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ایک نہیں متعدد صحابہ سے بات ثابت ہے کہ جب ضرورت پیش آئی تو فوراً خیال نماز کی طرف گیا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں زیارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. یعنی آپ نے اپنی امت کو اسباب اور دنیا کے ذرائع پر نہیں اٹھایا, بلکہ آپ نے اپنی امت کو صرف نماز سے ہی کامیابی کے لینے پر اٹھایا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب اختیار نہ کرو, لیکن اسباب کو مؤخر کرو اور پیچھے کرو, اعمال کو مقدم کرو اور پہلے کرو. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانا ہے, کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں نماز دی گئی ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, اس کی بھی مشق کرنی ہوگی کہ کوئی مسئلہ پیش آئے, کوئی حاجت پیش آئے, کوئی بیماری آئے, کوئی مقدمہ آ جائے, سب سے پہلا خیال آئے نماز کی طرف. ہم اپنی طبیعت بنا لیں, جتنے لگ رہے ہیں چار مہینے لگ رہے ہیں لیکن ابھی یہ کیفیت نظر نہیں آتی. عوام تو عوام, مسجد کی جماعت کا وہ ساتھی, مسجد کی جماعت کا وہ ساتھی جو انتہائی فکر مند اور فعال ہے. ابھی اس کا معمول یہ نہیں ہے کہ اگر اچانک ہم لوگ ہاتھ سے پیش آ جائے تو یہ فوراً وضو کر کے نماز کے لیے متوجہ ہو جائے, بلکہ مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اسباب اختیار کرو, مقصد میں کامیابی ہو جائے تو اللہ کا اور اس کی نہ اور اس کی عبادت کا خیال بھی نہ آئے, اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر نماز کی طرف آؤ. میرے دوست عزیزو, اسباب سے مایوس ہو کر عمل کی طرف آنا, اسباب سے مایوس ہو کر عمل کی طرف آنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پیچھے رکھا ہے اور مادی طاقتوں کو اور اسباب کو آگے رکھا ہے. بلکہ مومن کو چاہیے کہ سبب کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے عمل کی طرف قدم اٹھائے, اسباب کی طرف بعد میں جائے, سب سے پہلے عمل کی طرف آئے. میں آج کر چکا ہوں صحابی کا اور آج کیا کہ میں تیاگی بحرین جانا چاہتا ہوں, فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. آج جانا عہد کر لیں انشاءاللہ. آج تک ہم سے غفلت ہوئی ہے, آج کے بعد جو مسئلہ پیش آئے گا, عالمی مسئلہ ہو, ملکی مسئلہ ہو, اجتماعی مسئلہ ہو, شخصی مسئلہ ہو, کاروباری مسئلہ ہو, بیماری ہو, مقدمہ ہو, قرضہ ہو, کوئی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا, میں سب سے پہلے نماز پڑھ کر اللہ سے کہوں گا. آج اس کا ہم سب عہد کر لیں. شیطان دو طرح کے اسباب دل میں دو طرح کے اسباب ڈالے گا, دو اسباب ڈالے گا شیطان, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو آپ سچ کہہ رہا ہوں کہ اسباب کا مشورہ اور اسباب کی شکلیں شیطان اتنی پیش کرے گا کہ کسی طرح اس مومن کو اللہ کا خیال نہ آئے, کسی طرح اس مومن کو اللہ کا خیال نہ آئے. یہ اسباب سے گھیر کر دے گا ہم کہ اللہ کا خیال نہ آئے کسی طرح. میرے دوست عزیزو, کیا عالم کیا جاہل, کیا پرانا کیا نیا, کیا عابد کیا صالحین اور کیا عمل سے غافل, سب کے سب اجتماعی طور پر اسی پر آئے ہوئے ہیں کہ پہلے اسباب کامیابی دینے کے لیے دعا, حالانکہ راستہ یہ نہیں ہے. پہلے عمل پھر دعا, پھر اللہ کو چھوڑ دو, اے اللہ تو کرے گا, تیرا حکم تھا نماز سے کامیابی لینے کا, میں نے تیرا حکم پورا کیا ہے تو آگے بھی پورا کر دے. راستہ یہ ہے میرے دوست عزیزو, بس اعمال کو یقینی بنانے اور اسباب کے یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. اس تعلیم کا مقصد یہی تھا کہ صبح شام کی تعلیم سے دلوں کے اندر اللہ کے وعدے میں یقین کو تازہ کیا جائے. یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے. ہماری طبیعتیں تعلیم سے اکتائی ہوئی ہیں. یہ کتاب پڑھ پڑھ کر سن سن کر حفظ ہو گئی ہے, تعلیم میں کیوں بیٹھے؟ کہ نہ یہ حفظ کے لیے ہے, نہ یہ یاد رکھنے کے لیے ہے. تعلیم کے حلقے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے ہیں. صبح تعلیم میں بیٹھے ان وعدوں کو سنو اور یہ وعدے لے کر بازار میں جاؤ اور دکان پر بیٹھ کر کہو کہ اللہ پالتے ہیں وعدوں پر, ہمارے پر پالتے ہیں. لیکن وہاں جب چیزوں کی خاصیت کو دیکھو گے اور سامنے کے دکاندار غیر مسلم کی آمدنی کو دیکھو گے تو خیال پیدا ہوگا کہ یہ تو عمل نہ کر کے اللہ کا نہ مان کر بھی کامیاب ہے اور میں اللہ کو مان کے کیوں ناکام ہوں. یہاں خیال شیطان پیدا کرے گا کہ صرف عمل سے کام نہیں چلے گا, اسباب ہی یہاں یہ بیچے گا دکان پر اللہ کو بلا کر آنے والے گاہکوں کو دعوت نہ دے گا کہ یہ وقت میرا دکان کا ہے, طبیعت کا نہیں ہے, یہ وقت میرا دکان کا ہے. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ دکان پر دیکھ کے دعوت نہ دینا اور ڈھائی گھنٹے میں دعوت دے دینا یہ تنظیم ہے, دعوت نہیں ہے, یہ تنظیم ہے, دعوت نہیں ہے. دفتر میں بیٹھ کر, دکان پر بیٹھ کر, کارخانے میں بیٹھ کر, اپنی سرمایہ داری کے نقشے میں بیٹھ کر اگر دعوت نہیں دے رہا ہے تو اس کو کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے, اسے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے, اسے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے. یہ تنظیم ہے, یہ تنظیم ہے, دعوت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کسی حال اور کسی موقع کو چھوڑ کے نہیں دعوت کے بغیر. ہم نے سب نے مل کر کام کو تنظیم بنا دیا. اللہ مجھے معاف کرے, پروفیسر ہے نا تبلیغ میں, انہوں نے سب نے بیٹھ کر ایک 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 نظم بنایا ہے. نظم کہ بھائی کہ یہ ایک نظم بناؤ کہ یہ گھر ہے, یہ ان کے گھروں کے نمبر ہیں, یہ پٹی ہے, بس یہاں جاؤ اسے ملاقاتیں کرو اور تمہارا کام ہو گیا. یہ تنظیم ہے دعوت نہیں. یہ وقت میرے تفریق کا ہے, یہ وقت میری تجارت کا ہے. میرے دوست عزیزو یہ بات یاد رکھنا, اگر 24 گھنٹے امت کی ہدایت کا غم دلوں میں نہیں ہے تو یاد رکھنا کہ پھر اس کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے. بیوی کے پاس جانے سے یہ فکر, بچے میں بیٹھے تو یہ فکر, دکان پر بیٹھے تو یہ فکر. دکان پر کہا آیا ہے اگر چیز اگر اس کا سوال پہلے پورا کر دیتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی حیثیت شادی کی حیثیت ہے, جائز کی حیثیت میں. یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں, حالات ذلت کے ہیں, خوف کے ہیں, کسی عام لڑکی کے ساتھ نہیں بلکہ تہمت لگی ہے بادشاہی لڑکی کے ساتھ تہمت. لیکن دعوت مقدم ہے, میں نہیں جانتا میں جیل میں ہوں اور حالات کیا ہے. دعوت مقدم ہے, ہمارا تاجر کیا چار نہیں لگایا ہوا, اس دکان میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ وقت میری تجارت کا ہے. کتنی غم اور افسوس کی بات ہے کہ یہ پرانا ہو کر اسے کام سے مناسبت نہیں ہے. دکان میں بیٹھ کر آنے والوں کو دعوت دیتا, ہر سمجھ ہے کہ اگر دکان میں بیٹھ کے دعوت نہیں دے رہا تو آنے والا تاجر آنے والا گاہک سمجھ لے گا کہ یہ دعوت نہیں دے رہا ہے, یہ تو اپنی دنیا کی چیز کے بیچنے کی کوشش میں ہے. میں اکثر سے حق کرتا ہوں, ہماری ابھی داعیانہ کیفیت نہیں ہے, ابھی تو ایک تنظیم ہے جس میں ہم نے حصہ ڈالا ہوا ہے. روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں لے کے 3 دن یہ ہم سے لے رہا ہوں تاکہ باقی وقت میں اپنے کاروبار دیکھیں. اس کو داعی کہتے ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا صبح تم تاجر میں دیکھے پھر بازار گئے, اب کسی دکانوں پر تمہارے گاہک آئے تم ان گاہکوں کو مسجد میں سنے ہوئے اللہ کے وعدے بتلاؤ کہ تو دوڑے کے جا رہا, اللہ تعالیٰ نے تو صحت کا وعدہ نماز پر کیا ہے, میں ابھی مسجد میں سن کر آیا ہوں. اگر تعلیم کے حلقے سے اٹھنے والے ان وعدوں کو زبانی اپنی دکانوں پر آنے والوں کو نہیں سناتے تو سمجھ لو اس تعلیم سے خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ابھی تم میں آپ کی یاد کروں, ابھی تو ہمیں معلوم کہ تعلیم ہے کیا, اس کا مقصد کیا ہے. صبح ساری رقم دیتے مسجد میں سب نے ہو کے اللہ کے باتوں کو سنا, ان باتوں کو سن کر تاجر تجارت سے جاوے, حاکم حکومت سے جاوے, لیکچرار اپنے کالج میں جاوے, طلبا کو سنا لے جا کے کہ ہم مسجد سے یہ سن کر آئے گے. میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں ایک کام کرنے والی کی بھی یہ کیفیت نہیں ہے. ڈائری میں دیکھتے ہیں تبلیغ کا پروگرام سمجھ کر, ڈائری میں دیکھتے ہیں تبلیغ کا پروگرام سمجھ کر. میں تبلیغ میں ایک کتاب پڑھنے کا کام ہے, حالانکہ ڈائری کا مقصد یہ تھا. تاجر ہے, ڈائری میں بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے اللہ کے باتوں کو سنیں اور یاد رکھے اور دکان پہ پہنچے یہ ایسے ہی کہا آگے کہہ رہا سب سے پہلے کا آج سے کہہ رہا ٹھیک ہے آپ کو سامان چاہیے وہ میں دیکھتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج تاجر کیا سن کر آیا مسجد میں, میں تاجر میں یہ سن کر آیا ہوں کہ جو شخص مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا 5 طرح اکرام فرماتے ہیں. جو تاجر میں جا کے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 آنے حج کا ثواب دیتے ہیں. جو تاجر کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو مجھے دل سے بتلا دو کام کرنے والوں کا یہ معمول ہے, بتا دو یہ معمول کام کرنے والوں کا ہے. یہ سمجھنا کہ تبلیغ کا کام ڈھائی گھنٹے میں ہوگا اس کام کے بے تعلقی کی علامت ہے, بے تعلقی کی علامت ہے کسی وقت کے ساتھ دعوت کو باندھ دینا یہ اس کام سے مناسبت نہ ہونے کی علامت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں صبح کی تعلیم میں بیٹھے باتیں سنیں, اب دکان پہ آنے والے کا حق ہو, دکان پہ آنے والے کا حق ہو, یہ فضائل بتاؤ. ڈاکٹر ہے, مریض آیا ہے, سب سے پہلے بتائے مریض کو کہ میں مسجد میں تعلیم گھر میں یہ دعائیں سن کر آیا ہوں کہ اگر اس مرض پر یہ دعا کٹی جائے تو اللہ تعالیٰ شفا کا فرما دیتے. یعنی کتنے یقین کے بگڑنے کا سبب ہے کہ مسجد میں تعلیم ہم بیٹھ کر تو دعائیں یاد کرتا ہے اور دکان میں بیٹھ کے دوائیں یاد کرتا ہے. اس مسجد کیا دوا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تعلیم مسجد کے اندر ہی اندر ہے, اس تعلیم کا باہر کوئی اثر نہیں ہے. حالانکہ تعلیم کا حلقہ اس لیے تھا اور ایمان کا حلقہ اس لیے تھا کہ جو تم مسجد میں سن رہے ہو اب اس کی دعوت دے کے باہر نکلو تاکہ باہر کے جتنے بھی شعبے پھیلے ہوئے ہیں جتنا اللہ کے خیر سے ہونا بولا جا رہا ہے تم وہاں جا کر مسجد کی اندر جو اللہ کا وعدہ سنا ہے یہ وعدے اس ماحول میں جا کے بتلاؤ تاکہ یہ سارا ماحول اللہ کے خیر سے ہونے سے اللہ کی ذات عالی کو ہونے کی طرف آ گئے. یہ تھا مقصد تعلیم کا. اس لیے میرے دوست بھائیوں خوب اچھی طرح سمجھ کر صبح تعلیم میں دیتے اللہ کے وعدے کو غور سے سنا, پھر دکان ادھر دیکھ کر کسی کی دعوت دو. آنے والے کا حق تو دعوت پہلے دیا کرو, سامان بعد میں دیا کرو. یہی سنت ہے انبیاء کی, یہی سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام نے جیل کے اندر آنے والوں کو دعوت پہلے دی اللہ کی توحید کی اور ان کے خاص تعبیر بعد میں دی, پہلے دعوت. ابھی ہمارا دعیانہ مزاج نہیں ہے, دعیانہ مزاج نہیں. وہ تو میرے دوست آدمی کو ایک بے چینی بے قراری کا نام دعوت ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جماعتیں نکل رہی ہیں, یہ صبح کی تعلیم میں تین عمل کریں. سب سے پہلا عمل قرآن کی تصدیق کا حلقہ, یہ قرآن کی تصدیق کا حلقہ یہ انتہائی بلکہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. فرض کا درجہ, فرض کا درجہ ہے, یہ فرض کا درجہ ہے. قرآن کی تصدیق کا حلقہ فرض کا درجہ ہے, یہ ہر کا قائم کرنا فرض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ مکین ابوی نے, تو آپ قرآن کے حلقے میں آ کر دیکھے, فرمایا اللہ نے مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے. اگر پوری جماعت میں صحیح قرآن پڑھنے والا ایک ہی شخص ہے, دیکھو میں جو کچھ کہوں گا وہ کہنے کرنے کے لیے کہوں گا اور میں جو کچھ کہوں گا وہ آخری بات کہوں گا, جو میں کہوں گا وہ آخری بات کہوں گا. اس کے علاوہ اور باتیں نہیں کرنی چاہیے.
اس میں کاڑی نہیں ہوگا.
جو میں کہوں گا وہ آخری بات
کہوں گا. میں بھول گیا گاڑی ڈالنا, بھول گیا.
اس لیے کہ دس دن کی باتیں سنو گے تو سری خبر آپ کبھی نہیں ہوگی.
اگر میں
اگر صحیح قرآن پڑھنے والا ایک شخص ہے پوری جماعت میں تو ایک ہی حلقہ قائم کرو, اگر دو ہیں تو دو حلقہ قائم کرو. یہ نہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ چار چار آدمی کا حلقہ بنا دو. اسی اکثر حلقوں میں ایک بھی صحیح پڑھنے والا نہیں ہے, ایسا ہر چیز نہ ہو. بلکہ اگر صحیح قرآن پڑھنے والا ایک شخص ہے تو ایک حلقہ قائم کیا جائے اور اس میں وقت لگے, اس میں وقت لگے, عمل پورا ہو. ایک 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 حرف ایک ایک لفظ صحیح کرایا جائے. یہ تصحیح قرآن کا حلقہ ہے, تلاوت کا حلقہ نہیں. قرآن صحیح ہو. اس میں وقت لگے گا, اس کے لیے کوئی وقت کی تحریر نہیں ہے, اس میں وقت لگے گا, یہ ایک عمل ہے. اس کے بعد دوسرا عمل کہ قرآن کی تصدیق کے بعد صبح کی شاعری میں منتخب احادیث سے تعلیم کی جائے, یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر امتی ان سے صفات کو جو طبیعت کی بنیاد ہیں انہیں ان سے صفات کو احادیث کی روشنی میں سمجھے کہ یہ صفات کیا ہے. انہیں بیان کرنے کے لیے بھی انہیں احادیث کا مفہوم بیان کیا جائے. ہر نمبر سے متعلق چند سے تحریر یاد ہو جانی چاہیے تاکہ چھ نمبر کا مذاکرہ احادیث کی روشنی میں ہو, تو صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث کی تعلیم ہو. یہ بات اللہ کراچی میں نکل رہی ہے اور جو ہے اس کے بعد اس بات کا مذاکرہ ہو, اور ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال ما فضائل صدقات حضرت شیخ کے لکھے ہوئے احادیث کی ذیل میں فوائد اہتمام سے پڑھے جائیں. تعلیم کرانے والا مجھے کی طرف دیکھتا رہے, اس کا اندر کا جذبہ یہ ہو کہ امت ان سچے وعدوں پر آ جائے. صرف کتاب پڑھ کر سنا دینا دل کی کیفیت کے بغیر یہ مؤثر نہ ہوگا. تعلیم کرانے والے کا اندر کی چاہت یہ ہے کہ کس طرح امت ان فضائل پر آ جائے, اور یہ وعدے اللہ کے وعدے ہیں جو سارے اسباب کے مقابلے میں یقینی ہیں, اور ساری دنیا کے سارے کائنات کے نقشے ان وعدوں کے مقابلے میں غیر یقینی ہیں. تعلیم کرانے والے کا اندر کا یقین اور جذبہ یہ ہونا چاہیے, اور تعلیم کرانے والے کو چاہیے کہ تعلیم کے دوران مجمعے کو سے کہتا رہے کہ یہ اللہ کے سچے وعدے ہیں. ایک وعدہ ساری دنیا کے کائنات کی نظام کے مقابلے میں یقینی ہے, اور ساری دنیا کی حکومتیں, ساری دنیا کی مادی طاقتیں, اور ساری دنیا کے مادی نقشے, اور ساری دنیا کے سرمایہ داریوں کے نقشے ان وعدوں کے مقابلے میں غیر یقینی ہیں. تعلیم کے دوران میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح نوٹ کر لو, سمجھ لو. تعلیم جانے والا تعلیم کے دوران مجھے کو یہ بتلاتا رہے, ورنہ کتاب پڑھنا تعلیم بن کر رہ جائے گا. کتاب پڑھنا تعلیم نہیں ہے, مجھے کے سننے والوں کے یقین کو اور پڑھنے والا اپنے یقین کو ماں کی شکلوں سے اللہ کے وعدے کی طرف اپنے یقین کو پھیرنا چاہتا ہے. یہ تعلیم کا مقصد ہے, یہ تعلیم ہے. خوب سمجھ لو اسی طرح کہ سننے والوں کا اور پڑھنے والے کا یقین یہ اللہ کے وعدے ہیں, ان وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو اور باقی اسباب کا یقین دلوں سے نکلے, اس مقصد کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے. یہ صبح کی تعلیم کی سب کی بتائی میں نے عرض کی ہے, یہ زہر کے بعد کی تعلیم فضائل اعمال کا اپنا حلقہ ہے. صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث, زہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال نا فضائل صفات, اور تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت, تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت, یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. کسی جماعت اللہ کراچی میں نکل رہی ہے, یہ اس کا اہتمام کریں. دو دو سال جوڑی بنا کر جائیں, چکر لگا کے آ جائیں گے, امیر صاحب کو بتا دیں گے گشت کر لیا. میرے دوست عزیزوں, ہر گشت کرنے والے کے دل میں امت کا غم, امت یقین کرے یقین کہ امت دوڑ رہی ہے آج کی طرف اور ہم انہیں بچانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ گشت کرنے والوں کی کیفیت ہونی چاہیے. یقین ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ کیفیت بتلا رہے ہیں کہ تمہیں رہا سے چھوٹے جا رہے ہو جہنم کی طرف, اور میں تم میں سے ایک ایک کمر کو پکڑ کے روک رہا ہوں جہنم سے, اور تمہیں رہا سے نکلے چلے جا رہے ہو. میں کیا بتلاؤں, گشت کرنے والے صحابہ اکرام کے جذبے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے خالی ہو کر گشت کر رہے ہیں. تبلیغ کا ایک کام ہے, امیر صاحب پوچھیں گے تعلیم گشت کیا تھا, تو بھائی امیر صاحب کے سامنے کچھ بولنا نہیں ہے, اس لیے تھوڑا سا ایک آتی کر لو. میں آپ کو ہر چیز بتا رہا ہوں, میں آپ کو اللہ کو گواہ کہہ کے حج کرتا ہوں. جس کا دشت امت کی ہدایت کے غم اور بےچینی سے, جس دشت کرنے والے کا دشت اللہ کی یعنی امت کی ہدایت کے غم اور بےچینی سے خالی ہو, اس کے دشت کا وہ دشت اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگا. یہ دشت نہ ہوگا, یہ مدر دشتی ہوگی. یہ طبیعت کا ایک عمل, وہ ایک عمل طبیعت کا کر لے گا. اندر امت کی ہدایت کا غم, امت کو جہنم سے بچانے کا فکر مولا صاحب سمجھتے. دشت کرنے والے ایسے ہیں جیسے کسی ڈوبنے والے کو پانی سے بچا کے نکالنے والے ہوتا خور, یا فلک کی آگ میں سے لوگ کو بچا کے نکالنے والے ایسے دشت کرنے والے ہوں. ایک مسلمان کے لیے بے چین بے قرار, جب تک اس بے چینی کے ساتھ دشت نہ ہو اس دشت کے اندر کوئی اثر نہیں, اور اس دشت پر اس دشت کو فائدہ نہیں. انہیں آپ سے یقین تو بتا رہا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس بے چینی کو مانگو, یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے خاص بندوں کو ملا کرتی ہے. اللہ سے رو کر مانگا کرو اس کو کہ اللہ ہمارے دلوں میں امت کی ہدایت کا وہ غم پیدا کر دے جو غم انہوں نے انبیاء اور صحابہ کو دیا تھا. اس پر اپنے گشت کو لاؤ. اس تعلیمی گشت 15-20 منٹ دو آدمی جا کے کریں, یہ تو آ جائیں پھر کسی کو چلے جائیں. اس طرح تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوتا رہے, اور بازاروں سے گھروں سے جو بھی ہار میں ملے, ہماری کوشش ہے لوگوں کو مسجد میں لانے کی. بس یہ ہمارے گشت کا مقصد ہے, ہماری کوشش ہے لوگوں کو مسجد میں لانے کی. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. باہر بات کرنا مجبوری کے درجے میں ہے, باہر بات کرنا مجبوری کے درجے میں ہے. مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا یہی اصل ہے. کسی طرح ہم یعنی آپ خود اندازہ کر لیں, راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے اگر کوئی ملاقات کرے کہ ڈاکٹر صاحب کئی جب دیکھ لو دوا لکھ دو, وہ کہتے میرے کلینک میں آؤ. کسی وکیل کو مقدمہ سناؤ, وہ کہتے میرے دفتر میں آؤ. کسی انجینئر سے کسی مکان رہنے والے سے کہو میرے مکان کا نقشہ بنا دو, کہہ رہے میرے آفس میں آؤ. وہاں میرا پورا نظام ہے, دنیا کا کوئی معمولی کام اپنے سیے کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کا تعلق مسجد کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے گا؟ مجھے اس کا سخت افسوس ہے کہ مسجدوں کو عمل سے خالی چھوڑ کر پھر ملاقاتیں کر لینے کو کام بنا دیا ہے. جو خلاف سنت ہے, خلاف سیرت ہے, صحابہ کے معمول کے بالکل خلاف ہے. یہ بات ایک نہیں, متعدد واقعات میں صحابہ کے لکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں پڑھتے اس لیے اپنی ترکیبوں سے کام کر رہے ہیں, صحابہ کے طریقوں پر نہیں ہے کام. مسجد عمل سے خالی 40-50-50 ساتھی جڑتے ہیں مشورے میں, اور سب ملاقاتوں میں ملاقات کہیں کے لیے آپ اندازہ کریں, اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب دنیا کا معمولی کام اپنے سیے کے بغیر نہیں ہوتا تو اللہ کا تعلق اموال گھر کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے گا؟ میں ملاقات سے انکار نہیں کرتا کبھی بھی, یہ خیال غلط ہے لوگوں کا کہ گھر کی ملاقاتیں چھٹ جائیں گی. ایسا نہ ہوا ہے نہ کرنا ہے, اور نہ ایسا میں نے کبھی کہا ہے. آپ کو اندازہ کر دوں, مجھے بہت اسکولوں کے لوگ ہیں یہاں, یہ غلط نہیں ہے لوگوں کو. ہر گھر کی ملاقات ضروری ہے, لیکن ہر ملاقات کرنے والے کا اندر کی چاہت یہ ہو کہ کسی طرح یہ مسجد میں آ جائے, چاہے بازاروں میں ہو چاہے گھروں میں ملاقاتیں کر رہے ہو. سمجھا کر خوشامد کر کے, ایسی خوشامد کہ اللہ کو رحم آ جائے, اور ایسی خوشامد کے لوگوں کو شرم آنے لگے کہ دیکھو تو صحیح ہمارے خوشامد کر رہے ہیں. میرے دوستو عزیزوں, جھوٹ بولنے والا فقیر, اس کے باوجود ضرورت سے زیادہ مال ہونے کے اس کی خوشامد سے دینے والے تیار ہو جاتا ہے. کیا اللہ کی ذات سے جوڑنے والا خوشامد کرے گا لوگ تیار نہیں ہوں گے؟ ہمارے ایسا کا مقصود ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے, جن اتارنا تبلیغ ہے. اور یہ بات قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اس سے کہ اتنے بات کرنے کی جگہ صرف مسجد ہے. اس لیے ملاقاتیں گھر گھر کی ضروری ہیں. مسجد کی جماعت کو چاہیے کہ دو جماعتیں بنا دو, ایک گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے مسجد میں ڈالیں اور ایک بازار لوگوں کو مسجد میں ڈالیں. سب سے ملاقات کرو, شراب خانوں پہ جاؤ, عیاشی گھاتوں پر جاؤ, حلقے چل رہے ہیں اور حلقے لگے ہوئے ہیں, دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو دے کر آؤ. کوئی کسی بھی حال کا ہو, کسی مسلمان کا کوئی حال ایسا نہیں ہے جس سے وہ مسجد آنے کے قابل نہ سمجھا جائے. میں تاج کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ, ایک آگے سن لے, تیری خوشبو بڑی عمدہ ہے, تیرا احترام واجب ہے, تیری عظمت بڑی ہوئی ہے, مگر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے نکل کر بھی اپنے مقام پر بھی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی تعلیم میں اہتمام سے جڑو, اور تعلیم اور مشورہ, تعلیم اور مشورہ, یہ دونوں چیزیں ہر امتی سے متعلق ہیں. تعلیم اور مشورہ ہر امتی سے متعلق ہے. یہ نہیں کہ مسئلہ جماعت مشورہ کرے, نہیں, مسئلہ جماعت کا مشورہ نہیں. مشورہ ہر مسئلے سے ہے, ہر مسلی سے مشورہ ہے. ہمارا ہر مسلی ہمارے مشورے کا ساتھی ہے, چاہے تین دن میں لگے ہوں, کچھ نہ کرتا ہو, کوئی عمل نہیں کرتا ہو سکتے کا, مگر مشورہ کہ مشورہ نماز کی طرح ہوتی ہے. آپ سب سے نائز کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نماز کے بعد تعلیم کے لیے مجمع کو روکتے ہیں, آپ مشورے کی بھی دعوت دیں سب کو. یہ تمام مسلی تشریف رکھے, ہمیں آپ حضرات سے ضروری مشورہ کرنا ہے تعلیم کے بارے میں. آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ مسئلہ جماعتوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلیوں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں, اپنا مشورہ کرتے ہیں. سب سے بڑی غلطی ہے مسلی جماعت کی, کہ جن سے کام لینا تھا, ان سے ملاقاتیں کرانی ہیں, گشت کرانی ہیں, دعوت کے تقاضوں پر ان کو استعمال کرنا ہے, ان سے کوئی مشورہ نہیں. چاہے وہ کوئی بھی ہے, نہ ایسے نہ ایسا ساتھی ہے, مگر وہ ہمارے مشورے کا ساتھی ہے. اس لیے کہ ہمارے مشورے کی بنیاد امور کا طے کرنا نہیں ہے, ہر امتی کے اندر اس بات کا غم اور فکر پیدا کرنا ہے اور اس بات کا شعور پیدا کرنا ہے ہر امتی کے دل میں کہ تیرے ذمے ساری امت ہے, تیرے ذمے پوری دنیا ہے. یہ مشورے کا مقصد ہے کہ ایک عام سے عام آدمی جو کچھ نہیں کر سکتا, مشورہ اس کے دل میں امت کی ذمہ داری کا احساس پیدا کر. مشورہ اسی لیے ہے, امور کے کرنے کے لیے نہیں ہے مشورہ, امور بھی طے ہو جائے گی. ہمارے مشورے کا مقصد ہے ہر امتی دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا. یہ ہمارے مشورے کا مقصد ہے. آپ نوٹ فرما لیں یہ بات, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے انشاءاللہ. آپ جائیں گے صبح میں, اس سے نہیں باتیں سنیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہے, یہ وہیوں نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہے, یہ سب باتیں ختم کر دو. جو کہا جائے اس کے اپنے آپ کو پابند بناؤ. اجتماعیت اطاعت سے ہوگی اور کوئی اجتماعیت کا راستہ نہیں. ہمارا عملہ کس طرح ہوا ہے؟ ہمارا عملہ کس طرح ہوا ہے؟ جن کے ذہن منتشر ہیں آپ مشورے میں سارے مستشریوں کو جمع کریں, نماز کے بعد اعلان کیا کرو ہر مسجد, چاہے جماعت سے نکلے ہوئے ہیں چاہے مقام پر, حضرت تشریف رکھے. ایک اجتماعی کام ہے, ایک اجتماعی مشورہ ہے. تعلیم ہوگی انشاءاللہ تو تعلیم میں بیٹھیں اور تعلیم کے بعد مشورہ ہوگا. تعلیم دیکھیں گے بچوں والے اور مشورے میں وہ سمجھیں گے کہ ہم سے مشورہ, ہم سے کیا مشورہ. سمجھتے تھے کہ رائے لینا تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر دشمن سے بھی کہو گے نا کہ مجھے آپ سے ایک رائے لینی ہے, ایک مشورہ کرنا ہے اپنے بارے میں, تو دشمن بھی سوچے پڑ جائے گا اور دوست بن جائے گا. جی ہاں, کہ مجھ سے رائے لے رہے ہیں, حالانکہ لڑائی ہے, لڑائی اپنی جگہ ہے مگر مجھے آپ سے ایک رائے لینی ہے. ایسی چیز ہے مشورہ, کہ مشورے کے اندر بڑی بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں. اپنے مشورے کو وسعت دو, مشورے کو وسعت دو, کیونکہ مشورہ نماز یہ دونوں ایک ساتھ ہے قرآن میں. الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامروا بالمعروف, یہ ساتھ کا مطلب ہے. جس طرح نماز پر سب جمع ہے مشورے میں سب جمع ہو جائے. یہ نہیں کہ نماز کو پڑھے ہر مسلی ہر رہنے والا اور مشورہ کرے مسجد والے جماعت, یہ کیا بات ہے؟ جو تمہارے مشورے میں شریک نہیں ہوں گے وہ درس میں کیسے شریک ہوں گے, چاچی میں کیسے شریک ہوں گے, ملاقات میں کیسے شریک ہوں گے, تقاضوں میں کیسے کام آئیں گے, کہیں بھی نہیں. اس لیے میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز کے بعد اعلان کریں کہ حضرات سب مسلم تشریف رکھیں, انشاءاللہ تاری ہوگی, تاری بعد مشورہ ہوگا, ہمیں آپ سے اہم کام اہم رائے لینی ہے, آپ سے اہم مسئلہ ہمیں آپ سے متعلق ہے. یہاں ہر مسلم سمجھے کہ ایک آپ اس سے متعلق ہے, حد تو مضبوط ہے کہ جس سے رائے نہیں لوگے اس سے کام کیسے لوگے. آپ یہ مت دیکھیے اس سے چنا لگا نہیں لگا, ایسا نہیں لگے, لگے نہیں لگے, کچھ نہیں. مشورہ سب سے کیا مشورہ؟ یہ مشورہ اس کا کہ اللہ کا دین رہا ہے اور ہمارے محلے میں اتنے بے نمازی ہیں, ان سب کو نماز پر ان کو ہمارے مسجد جوڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہر مسلی کو داعی بناؤ اور اس کو اپنی فکر میں شریک کرو, اپنی فکر میں شریک کرو. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب مسجد کی فکریں وہ مسجد جماعت تک محدود ہیں. مسلم دیکھتے ہیں کہ سبزی والوں کا کام ہے, ہماری مسجد میں پانچ سبزی والے ہیں, حالانکہ امتی ہے اور امتی ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کام ہے, ہمیں گھر ہو سکتی کا کام ہے. تو یہ ہے تعلیم جہاں اپنی مسجدوں میں, ایک گھر کی تعلیم, گھر کا مرد تعلیم میں خود فکر کرے, گھر کا مرد تعلیم میں خود فکر کرے اور پانچ اعمال گھر کے اہتمام سے بتائے جاتے ہیں. سب سے پہلا عمل جو فرد کا درجہ رکھتا ہے وہ قرآن کی تصدیق کا حلقہ ہے. گھر کے مٹ کو چاہیے بے قرآن کی آیت کر گیا ہے مسجد سے اور تو کو چکا ہے. گھر کی بڑی کو چاہیے کہ روزانہ گھر کے اندر قرآن کا حلقہ قائم کرے. معمول تھا دستور, قرآن دستور تھا یہ گھروں میں قرآن کی قرآن کا سینے کھلانا اجتماعی عمل تھا, اسے ختم کر دیا گیا, ادب نہیں کر دیا گیا, بلکہ بچانے پر بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ نظر اپنے طریقے پر ہے, صحابہ کے طریقے پر نظر نہیں ہے. میں نے کہا سارے مشورے والوں کو عزت کی نظریں سب کا اس کی نظریں حال پر ہیں, مستقبل پر نہیں, ماضی پر نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے خبر کرنے, صلی اللہ علیہ وسلم راستے معلوم ہوا کہ گھر میں تمہارے وجود داخل ہو گیا ہے جس دن پر تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی ہے. اور گھر میں آئے تو گھر میں قرآن کی تصدیق کا حلقہ ہو رہا تھا اور خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے بہن بہنوں کو قرآن سکھلا رہے تھے. وہاں سے اس عمر کو ہدایت ملی ہے جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ خطاب کا بیٹا نہیں مان جا سکتا ہے, خطاب کا بیٹا عمر نہیں مانا جا سکتا, اس کا خلاف اسلام کے یہ کبھی مانی رہے گا لوگ جانتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے حلقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن ہدایت دی جس دن حضرت عمر کا سب سے سخت دن تھا کہ آج میں خبر آج نہ ملا قدر کر کے آتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہدایت انہیں کہاں سے ملی ہے؟ گھر میں قرآن کی تصدیق کا حلقہ. ہم لوگ کہتے ہیں یہ نیا کام ہے, ہم صحابہ کو خدا چکے ہیں, اپنے کام کا طریقہ خود بناتے ہیں.
جانے کا راستہ
نہیں, ہم تو ہمارا بھی کام کا طریقہ نہیں ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کام صحابہ کا ہے, صحابہ کے طریقے پر ہوگا. کام صحابہ کا ہے, صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ہر چیز تم تبلیغ کا کوئی عمل اٹھا کے دیکھ لو, حضرت نے کسر نہیں چھوڑی صحابہ کے کام کو نقل کرنے کی. اپنے گھر میں یہ پانچ اعمال ہے تمام سے, قرآن کی تصدیق کا حلقہ, کتاب تعلیم سے سراج کا مذاکرہ, اور اپنی عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے نکلنے کے لیے تیار کیا کرو. تصدیق نمبر بیان کرے کوئی عورت روزانہ تو مشورہ کرو اس کا کہ پھر تعلیم کون کرائے گی, پھر نمبر مذاکرہ کون کرے, یہ ضروری ہے تاکہ گھر کی ہر عورت وہ خود دعوت ہے, پھر دعوت ہے گھر کے ہر سر سے دعوت دلوانی ہے. یہ نہیں کہ تصویر کا ہم یہ مانگو دے اسے پورا کر کے کوئی بھی کر کے مدد کر کے مدد کر کے کافی ہے, دعوت دلواؤ. گھر کی بچیوں سے جوان لڑکیوں سے اپنی ماں سے خالہ سے گھر کی کسی بھی عورت سے سب کا جایانہ مزاج بنے. آج مجھے دعوت دینی ہے, میرے ذمہ میں سر سے ہوا ہے, مجھے سینما بیان کرنے ہیں, مجھے دعوت دینی ہے, اس کے ذمہ ہے دعوت دینا. آج سے ہوا ہے اگلے 24 گھنٹے تک وہ کوشش کرے گی سینما میں سے منتخب میں جائے کی یاد کرے گی, سینما کا مذاکرہ کرے گی, تیاری کرے گی. اس کے ذمہ ہے مشورہ ہوگا کہ سینما آپ کو بیان کرنے ہیں. گھر کا مت اگر موجود ہے تو وہ مشورہ کرے اور نام سے نام پے کرے, کل گھر میں کتنے دن میں ہے کہ کل ساتھ میں فلم بیان کرے گی, ایسے کتاب پڑھے گی پرانی بجلی کا حلقہ سب سے پاس کرائے گی. یہ روزانہ گھر کا مشورہ ہے. یہ پانچ اعمال گھر کے اہتمام سے کیے جائیں, کیونکہ دعوت سے گھر کے اندر کی فضا کو بدلنا ہے. تو ہماری دعوت جانیں گے کہ ہمارے گھر میں کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. اس لیے یہ پانچ اعمال پڑھو کے اہتمام سے, قرآن کی تصدیق کا حلقہ, کتابی تعلیم, اس بات کا مذاکرہ, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تصویر اور ترغیب, صحابیات سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کیا کرو اپنے حقوق کے ساتھ. دیکھو عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے محرموں کے ساتھ شرائط کے ساتھ اس طرح ضروری ہے جس طرح مردوں کا نکلنا ضروری ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, مرد کو مل جاتے ہیں مساجد میں اور علماء کی مجالس میں علم کے حلقے اور وعظ و نصیحت کا ماحول, لیکن گھروں کا حال بہت بہتر ہے. عادت اور گناہوں کے اسباب غالب ہیں. ان مسجد کی جماعت کے نقل حرکت سے ہر گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو بدلنا مقصود ہے, کہ ہر گھر میں عورتوں کی جماعت سے داخل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت پر, عبادت پر, ذکر و تلاوت پر اور نمازوں کی یہ نمازوں کے سیکھنے پر اور نماز قائم کرنے پر آ گئے. یہ مقصد ہے اور سبھی جماعتوں کی نقل حرکت کا. ہر مسجد کی جماعت کو چاہیے کہ وہ اس کا بھی فکر کرے. میری ساری بات اسی طرح سمجھ لینا اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ہر مسجد کی جماعت اس کا فکر کرے کہ ان کے مسجد کے اطراف میں اور ان کے مسجد کے محلے میں ہفتہ واری تعلیم بھی شروع ہو. ہر مسجد جماعت کی روزانہ کی فکر کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں ہفتہ واری تعلیم ابھی تک نہیں ہے, ہفتہ واری تعلیم شروع ہو. اس کو شروع کرنے کی شرائط اور اس کو شروع کرنے کے لیے اپنی مسئلہ کا وقت لگوانا, یہ سب سے پہلی سب سے پہلا تقاضا ہے. تشکیلے کرو سر سے آپ کی مسئلہ آبا کراچی میں سولہ لگانے اٹھارہ لگانے تاکہ ہمارے محلے میں بھی مسئلہ کی اخباری تعلیم شروع ہو جائے. ہر گھر کو کسی اخباری تعلیم کے ساتھ جوڑنا یہ ہر محلے کا تقاضا ہے اور ہر مسئلہ جماعت کی ذمہ داری ہے. سنیں آگے بات کریں گے اہتمام. اس طرح میرے دوست عزیزو, ایک ہے یہ فضائل کا علم, دوسرا علم ہے مسائل کا علم. مسائل کا علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو, علماء کی مجالس سے عبادت یقین کرو اور قدم قدم پر علماء سے پوچھا کرو, قدم قدم پر علماء سے پوچھا کرو. علماء کی زیارت عبادت ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم علماء کے بغیر علم حاصل کر لیں گے اور علماء کی مجالس کے بغیر عمل کر لیں گے. یہ زمانے کا فتنہ ہے. بلکہ اب تو ان جدید حالات نے علماء کی مجالس سے محروم بھی کر دیا. کیا ضرورت ہے کہ سفر کر کے کسی عالم کے پاس جائیں؟ یہ سارا علم پونے پر اور یہود و نصارہ کے باطل کی اشاعت کے آلات پر آ گیا ہے. یاد رکھو علم کے حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے اور ایسے شخص کی قدموں کے نیچے فرشتے اپنے سر بچھاتے ہیں اور اس کے اس ارادے سے نکلنے سے لے کر ایک عالم کے مجلس سے علم حاصل کر کے واپس جانے تک ساری مخلوق یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعاؤں میں لگی ہوئی. اگر کوئی گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے مسئلہ معلوم کر لے تو میں یاد رکھنا ہماری بات کہ معلومات تو حاصل ہو جائے گی, علم حاصل نہیں ہوگا. علم حاصل نہیں, معلومات حاصل ہو جائے, علم حاصل نہیں. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ معلوم اور علم میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. علم تو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور علم تو دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہے. اس لیے حدیث میں علم کو جو ہلکے میں تقسیم کر دیا کہ زبان کا علم, دماغ کا علم اور ایک دل کا علم. ان آلات کے ذریعے زبان کا اور دماغ کا علم حاصل ہو سکتا ہے, دل کا علم حاصل نہیں. کیونکہ دل کا علم جب حاصل ہوگا اور دلوں میں علم کا نور جب اترے گا, جب یہ علماء کے مجلس میں خود چل کر جا کر دیکھیں وہ فرشتے جو اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں, پھر وہ فرشتے جو علماء کے مجلس میں اس کے علماء کے مجلس میں بیٹھنے کو آسمان تک اپنے پیروں سے گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس طالب علم کا ذکر فرشتے کے درمیان فرما رہے ہیں. آپ خود بھی فیصلہ کر لو, سارا مطلب خود بھی فیصلہ کر لو کہ موبائل کے ذریعے علم حاصل کر کے یہ فضائل ہوئے فضائل ملیں گے. خود ہی سوچے, خود ہی سوچے. یہ شیطان کا دھوکا ہے, یہ شیطان کا دھوکا ہے. اس دھوکے میں پڑھے لکھے بھی مجھ سے
لوگ یہ نہیں سمجھ رہے
تو ایک ہے اس کا استعمال کرنا پیسے لیے کرو تو خیر، سر کے لیے کرو تو سر، یہ خیال باطل خیال، یہ باطل خیال، اس کی اس انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنی ظلمتیں اس چیز کے اندر دیے ہوئے ہیں، چاہے آپ اس کے کسی بھی خیسے کا اندر استعمال کریں، وہ ظلمت سے کبھی خالی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ظلمتیں ان کے مقاصد کے ساتھ لازمی ہیں، وہ اس سے سن دیتی آپ کی چاہے کتنے چاہے خیر کام کے لیے استعمال کریں، یہ خیال باطل خیال، باطل خیال، اور یہ شیطان کا دھوکہ لگا ہے پڑھے لکھوں کو، کیا ضرورت ہے آج کی نہیں، یہ حقیقت سے اپنے پروں سے گھیرتے ہیں ان ایمان والوں کو جو ایمان والے علماء کے مجلس میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں، تم لوگوں نے اس کو ذکر کے حرف کے ساتھ جوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے تذکروں کی مجلسیں ہیں، تو حدیث میں دیکھو نا صراحت ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں لگے ہوئے حلقے میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حلقے میں، پوچھا کیا کر رہے ہو، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس کے تذکرے کر رہے ہیں، جو حل کیا کہ قسم کھا کر کو یہی کر رہے تھے، ہم نے کہا قسم کھا کر کہہ رہے یہی کر رہے تھے، فرمایا میں نے اس کو قسم کھلوائی ہے تہمت کی وجہ سے نہیں، یہ بتانے کے لیے قسم کھلوائی ہے کہ ہم بھی مسجد میں کسی طرح علم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ کیوں دیتے ہو، ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا، ہم اس کے تذکرے کر رہے ہیں، ہم اس کے تذکرے کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فرشتے تمہیں آسمان تک اپنے پروں سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کر رہے ہیں، اور روایت میں ہے کاش تم وہ دروازہ دیکھ لیتے جو آج تمہارے یہاں چڑھنے کی وجہ سے کھلا ہے، اس نے یہ کہ خود غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافہ راشدین میں سے کسی کا قول ہے، حضرت علی کا یہ قول ہے کہ علم حاصل کرو متقدمین کے طریقوں کا، کون متقدمین ہوں گے، وہ اس زمانے میں فرما رہے جب سوائے بنا کے مجلس کے کوئی کتاب کوئی پرہیز کوئی اخبار کوئی نیٹ تھا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ بہت فکر اور غم کی بات ہے کہ عوام کا علماء سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ علماء کی بڑی بڑی تعداد الحمد للہ اس ملک میں ہے، ہر صوبے میں ہے، لیکن علماء کے استفادے کا شوق نہیں، علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو امت کی امانت یقین کریں، اور یہ علم ان کے پاس امت کی امانت ہے جس کو امت تک پہنچانا بلا معاوضہ علماء کی ذمہ داری ہے، امت مطلوب ہے علماء خالی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیا کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں جا کر، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، کہہ کر نہیں کہہ رہا ہوں، اور صحیح حدیث سے نقل کر رہا ہوں، کہ یا تو علماء جاہلوں کو جا کر دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سجا دوں گا، صحیح حدیث، علماء گھبرا دے بڑا دے علماء، اور سب حالیہ خدمت پڑے، اور یہ آج کیا کہ ہم کیوں حالات کیے جائیں گے دوسرے کی وجہ سے، تو میں پھر کہتا ہوں کہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سجا دوں گا، علماء نے خیر عرض کیا ہم کیوں حالات کیے جائیں گے دوسرے کی وجہ سے، ہم تو سیکھے نہیں ہیں، آتے نہیں ہمارے پاس، ہم تو تیار جانے کے لیے، آپ نے اپنی بات دہرائی تین مرتبہ کہ علماء جاہلوں کو دین سیکھنا ہے ورنہ علماء کو دنیا میں سجا دوں گا، ایک سال کا موقع دے دیا ہم، ایک سال میں ان پانی کے پڑاؤ پر اور پہاڑوں کے غاروں میں اور گاؤں دیہاتوں میں جتنا جہل پھیلا ہوا ہے, جتنے جاہل اور جتنے عوام پھیلے ہوئے ہیں, سب کو فقہا بنا دیں گے ایک سال میں. انہوں نے ان کو مدینہ نہیں بلایا کہ یہاں آؤ سیکھنے کے لیے, بلکہ ان علماء صحابہ نے ایک سال کی مہلت دے کر ان پر جا کر محنت کی, ان کو اللہ کے فرائض پہنچائے, دونوں بٹوایا گیا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, علماء کی مجلس میں اپنی ضرورت سمجھ کر جاؤ, اور علماء کی ہر عام سے عام مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ علماء کی مجالس کا محتاج بنے, وہ دینی مدارس کو اسلام کا قلعہ یقین کرے. یہ فرض ہے, فرض. نماز کی طرح فرض ہے, علم کا حاصل کرنا نماز کی طرح فرض ہے. اگر یہ حاصل نہیں کرتا تو نماز چھوڑنے کی طرح گناہگار ہے. اگر علم حاصل نہیں کرتا تو نماز چھوڑنے کی طرح گناہگار ہے. نماز کی فرضیت اور علم کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسائل علماء کی خدمت میں اور علماء مجالس سے حاصل کرو, اور ایک اہم اور بنیادی چیز جس کے بغیر علم کوئی نفع نہیں دے گا وہ ابا کا ذکر ہے, کہ ابا کا ذکر راستے کے لیے روشنی ہے, ورنہ راستے جاننے والا بھی اگر اندھیرے میں چلے گا تو بھٹکے گا. ہاں جیسا کہ محفوظ ہے کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت کی ظلمت ہے, ذکر کے بغیر علم ظلمت کی ظلمت ہے. اس لیے اللہ کا ذکر, اللہ کا دھیان جمع جما کر کریں, صبح شام کی تسبیحات کو تیسرا کریں, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم. ایک ذکر شریف کی استغفار کی باوضو قبلہ رخو کر تنہائی میں اللہ کی متوجہ ہو کر ذکر کا اہتمام کرو, کہ ذکر سے روشنی ملے گی اور علم کہ علم راستہ بچ جائے گا. علم ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت اس کے جان کے ساتھ ہونا, یہ علم ذکر کا خلاصہ ہے. اس لیے ذکر باوضو کیا کریں اور قبلہ رخ ہو کر اللہ کے غیر کے تک ذکر کیا کریں, اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی خوب مست چیزوں. ہمارے سجدے کا حال ہے چکر سے کرتے ذکر کر لینا, یہ بیان چل رہا ہوگا اگر تم ذکر کر رہے ہوگے اس کی ہدایات سے ہم تکلیم بات کرے تو سازی کو چاہیے کہ اپنے ذکر چھوڑ دیں, بات کے درمیان ذکر کرنا یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کے لیے تو اپنے آپ کو فائز کیا جائے ہر کام سے, کسی اگر خیر کے ساتھ ذکر کو کرنا یہ وہ معمول کا ذکر نہیں ہے. ذکر کے لیے سب خوش چاہیے سارے کاموں سے کٹ کر اللہ کو یاد کیا جائے. ہدایات میں ہے کہ جب میں تکلیف بات کر رہا ہوں بیٹھ میں کر رہا ہوں یا بس میں کر رہا ہوں تو ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنا ذکر چھوڑ کر بات سنیں, اس لیے کہ اس وقت بات کر سننا ذکر ہے. اس طرح ہمیں اپنے اذکار کا صبح شام کی تبدیلات کا اہتمام کرنا ہے. اپنا ذکر قرآن کی تلاوت ہے, اس کو لازم پکڑ لو کہ اللہ کے راستے نکلا ہوا کلام ہے جو سب سے افضل ذکر ہے. اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کا کرنا سستی اور غفلت پیدا کرتا ہے, اس لیے ذکر میں اللہ کا دھیان کی ارادہ لایا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جب ذکر کیا کرو زبان ذکر کے ساتھ ہی کیا کرو. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے, اس کو لازم پکڑ دو, اور اس کی تلاوت کا سب سے بہتر وقت بتایا جس سے پہلے ہے. یہ سب قرآن کے دیکھ کر پڑھنا سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ہماری اثرات کو محفوظ ہے کہ میں نے بہت سے بزرگوں سے رات گزارے کر کے دیکھے لیکن سب سے زیادہ اللہ کا قرب محفوظ ہماری اثرات کو محفوظ ہے کہ میں نے بہت سے بزرگوں کو رات گزارے کر کے دیکھے لیکن سب سے زیادہ اللہ کا قرب محفوظ کیا صبح تاجر سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے. اس لیے قرآن کی تلاوت کو اس وقت اہتمام کرنا یہ بڑی ترقیات کا ذریعہ ہے, بڑی ترقیات کا ذریعہ ہے. کیونکہ قرآن بھی اللہ نے فرمایا ہے اتنا قرآن الفجر کا نام مشہور, جسے قرآن کا دیکھ کر پڑھنا یہ اللہ کے یہاں بطور خاص پیش کیا جائے گا یا ڈبل پیش کیا جائے گا کہ دونوں جماعتیں اس وقت عمل کو لکھ لیں گی. یہ بھی ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دونوں جماعتیں حاضر ہیں فرشتوں کی, صبح کی جماعت شام کی جماعت,
عمل ایک ہوگا تو پھر لکھا جائے گا. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کا اہتمام کرنا ہوگا. اور چوتھا عمل جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے, اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی مشق, خدمت میں لگو اپنی تربیت کے لیے, اجنبی لوگوں کے کام آؤ اپنی تربیت کے لیے, یہ خدمت ثواب پیدا کرنے کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہوتے یا اپنے مقام پر ہوتے, آپ عام سے عام آدمی کی خدمت میں لگ جاتے. اجتماعی خروج میں تو کام اجتماعی مسئلے سے ہوتے ہیں, کھانا آپ بتائیں گے, گوشت آپ بنائیں گے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں گا, کیا آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کے حکم فرمائیے. فرمایا نہیں, جنگل سے لکڑیاں میں چن کر لاؤں گا. آپ خود تشریف لے گئے, لکڑیاں آپ خود چن کر لائے, تمہاری کام کرے. آپ خود تشریف لے گئے جنگل, آپ لوگ خود چن کر لائے. اسی میرے دوست عزیزوں, اعمال دعوت اعمال نبوت, اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اپنے توازن پیدا کرنی ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے, یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا تعلق بندے سے, بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جیسے کہ دوسرے کا خدمت نہیں رہتا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے آپ کو پھر مشین میں خود پیش کرنا ہے. جھاڑو خود لگا دو مشین میں, سفید خود دکھا دو, ہماری جماعت مسجد میں جائیں سفید خرید کر دکھا دو مسجدوں میں. یہ اللہ کا گھر ہے, کمیٹی کا گھر نہیں ہے. اس زمانے میں مزاج یہ بن گیا ہے کہ مسجد کی ضروریات مسجد کمیٹی دیکھے گی, گھر اللہ کا ہے اور میں اللہ گھر کو آباد کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے میرے دوست عزیزو, مسجد میں جا کر قیام کرو تو سامان قدیم سے رکھا کرو ایک طرف, اور مسجد کا پانی خود بھر دو, مسجد میں جھاڑو خود لگا دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے زمانے میں قبا کی مسجد میں جھاڑو جھاڑو دینے کے لیے مدینے سے جایا کرتے تھے. اس طرح اپنے آپ کو خدمت میں اپنی تربیت کے لیے خود پیش کرو. خدمت ہماری اپنی ضرورت ہے, خدمت ہماری اپنی ضرورت ہے. اس لیے یاد رکھو, خدمت کرنے سے توازو پیدا ہوگی اور خدمت دینے سے شکر پیدا ہوگا. بادشاہ کام لیا کرتے ہیں دوسروں سے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آیا کرتے ہیں دوسروں کے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے میں اندر توازو پیدا کرنی ہے, کیونکہ حقوق کا مسئلہ بڑا اہم ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. مقبول عبادتیں لے ہو رہیں گے حقوق والے. اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنا, یہ اپنے اندر حقوق کا ادا کرنے کی مشق, حقوق کا ادا کرنے کی, حقوق کا ادا کرنے کی اصطلاح پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کریں اور سلام خوب پھیلائیں, سلام کی کثرت کریں, ہر ایک کو سلام کریں, کوئی جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اس سے سلام کے پھیلانے سے دل نرم ہوتے ہیں. بلکہ ایک حدیث نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کسی کو سلام کیا جائے جان پہچان کی وجہ سے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا, علامات قیامت میں سے ہے کسی کو سلام کیا جائے جان پہچان کی وجہ سے. صحیح روایت ہے, التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعة, کہ جان پہچان کے لیے سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی امت آفتیں پھٹ چکی ہے, اب قیامت قریب آ گئی ہے. ورنہ امت ساری کی ساری ایسی مجتمع کی کہ ایک دوسرے کے اکرام میں سب سے پہلا کام سلام کرنا تھا, چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. اس لیے سلام بعام کرو. اکرام اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اکرام کے ذریعے اپنے اندر حقوق کا ادا کرنے کی نصب کرنی ہے. یہ سارے کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں, اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو. میرے دوست عزیزو, جو کام بھی اللہ کے غیر کے لیے ہوگا, ادنا خیال بھی اللہ کے غیر کا آنا یہ عمل کو شرک بنا دے گا. حدیث میں آتا ہے ادنا ریاضی شرک ہے. اس لیے لوگوں سے ڈول کے رہنا ہے, اب نیتوں کو صحیح رکھو, نیتوں کو صحیح رکھو. اگر دنیا کا ارادہ کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کو, تو دنیا مل کر رہے گی لیکن آخرت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوگی. اس لیے لازم ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں. ایک صحابی نے آ کر پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں ایک تیر مل جائے, حالانکہ تیر سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد ہی کرے گا. آپ نے فرمایا کہ عزت کے لیے اس چیز کے سوا کچھ نہیں ہے, اس کو دنیا اور آخرت میں صرف تیر ہی ملے گا اور جنت اور آخرت کا اجر اسے ہرگز نہیں ملیں گے, کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں نکلنے سے تیر کا ارادہ کیا ہے. اس طرح اللہ کے راستے میں کے لیے جو کو خارج کر کے نکلے وہی آدھی مہاجر کہلائے گا جس کی سوائے ہجرت کے کوئی اور کوئی نیت نہ ہو. اگر ہجرت کے ساتھ تم کوئی ارادہ بھی کیا ہے تو یاد رکھو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرما دیا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو امت میں عالم پھیلانے کے لیے اور نکلنے کے زمانے میں کوئی چھوٹی سی تجارت کر لے, پھر اگر یہ اللہ کے راستے میں قتل بھی کر دیا گیا تو تم اس کو شہید مت کہنا, یہ اللہ کے یہاں شہید نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتا شہید, یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے, اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلا ہے, شہید کیوں نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے یہ شہید نہیں کہلایا جائے گا, اس لیے کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کر لی ہے. یہ بتایا ساتھیوں نے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں ہوٹل لگائے ہیں, میں نے کہا بھائی اگر نہیں ہوٹل لگائے ہیں آنے والوں کی خدمت کے لیے اور خود اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے, پھر ان کا یہ خدمت کرنا یہ صحابہ کا عمل ہے, اور اگر ہوٹل لگائے ہیں یہاں پیسہ کمانے کے لیے تو ان کو آخر کے اعتبار سے کچھ نہ ملے گا, کچھ نہ ملے گا. ہاں دنیا مل جائے گی, تو جو نفع کما کے لے جائیں گے اس میں پیسے دنیا ملے گی, لیکن خدا کی قسم آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی. صحیح ہے کہ جو دنیا کا ارادہ کرے گا دنیا پا لے گا, ملے گی اس کو دنیا اور ملے گی ایسی ویسی نہیں, اللہ تعالیٰ کھول کے دیں گے دنیا اس کو. اللہ نے صاف فرما دیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. صاف میرے کل میں کل میں راجت کو اس طرح اتنے سارے دکانیں لگائی ہیں, اگر ان کا ارادہ اس سے مال کمانے کا ہے تو آخر تو برباد ہو گئی, یقینی بات. اور اگر اس سے انہوں نے آنے والے مجھے کی خدمت کا ارادہ کیا ہے اور ایک پیسہ کمایا نہیں ہے, اپنی ذات کا خرچ کیا ہے, تو پھر یہ خدمت کرنا یہ صحابہ کی لائن کی خدمت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ان کو نکلنے والے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے, کیونکہ صحیح حدیث من جاء غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا, تو جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے کوئی بھی انتظام کیا ہے, سواری کا, کھانے کا, بستر کا, بجلی کا, خیمہ لگانے کا, کوئی بھی انتظام کیا ہے, یا نگرانی کا, پہرے داری کا, ریسک کو ترتیب دینے کا, اللہ تعالیٰ ان سب کام کرنے والوں کو نکلنے والے کے برابر اجر دیں گے. اور اگر یہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکلے تو جہاں جہاں یہ جماعتیں گزریں گی وہاں وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کے ساتھ گزاریں گے, یعنی ان کو ان راستوں سے گزرنے کا اجر عطا فرمائیں گے. یہ ہے وعدہ, مگر اس پر ہے کہ انہوں نے اس سے دنیا کمانے کا ارادہ نہ کیا ہو. اگر ایک پیسہ نہیں کہتا میں, اگر ایک پیسہ بھی کمانے کا ارادہ کیا ہے تو اس ایک پیسے کے بدلے میں آخرت برباد ہو گئی, آخر برباد ہو گئی. یہ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ سمجھایا تھا. اس لیے میرے دوست عزیزوں, اس راستے میں نکلنے میں ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ہے. اب ہے خطا نمبر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل, اس میں کوئی شک نہیں, اس راستے میں نکل کر عمل کرنا حرمین کی عبادت سے بدرجہ افضل ہے. اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں, فیصلہ کر دیا قیامت تک کے واسطے, وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے والوں کے عمل کا اجر دیکھ کر عمل کرنے والوں سے, جو مکہ مدینے میں دیکھ کر عمل کریں ان سے بدرجہ افضل ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ کے راستے میں عمل کرنے والوں کا مقام پر رکھے عمل کرنے والوں کے عمل کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ اسے اندازہ کر لیں کہ آپ کے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی تیاری ہے, وہاں جماعت صحابہ کی تیاری ہے, آپ نے پوچھا, صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی نکل جائیں اللہ کے راستے میں, یہ صبح نکلے. فرمایا کیا ابھی رات کو اللہ کے راستے میں نکل کر جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. السلام یقین سے فرما دیجیے, یقین سے. ایک ساتھی نے بتلایا حضرت کے زمانے کے کہ مسجد میں داخل ہوا تو حضرت فرما رہے تھے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. میری مہراج صاحب کہنے لگے پہلی مرتبہ میں آیا نظام الدین مولانا ریاض صاحب کھڑے ہو کے بیان فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جماعتوں سے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. تو کہنے لگے میری میرے سنگھ نے آیا کہ میں برتن میں پھیروں یہ نہیں اللہ کے راستے میں نکلوں. یہ برتن میں پھیروں کہ جب مسجد نبوی میں پھیرنا اللہ کے راستے میں نکلنے سے افضل نہیں ہو سکتا تو بننے والی مسجد کی کیا حیثیت رہ گئی کہ میں یہاں پھیروں. اس طرح حضرت ہر وقت مجلو کا تیار فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر اور جس جذبے پر صحابہ کو اٹھایا تھا سب کام کرنے والوں کے ذمہ واجب ہے کہ امت کو اس جذبے پر اٹھائیں, ورنہ جو آدمی جو کام کرنے والا اس پر نہیں ہے وہ کام کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, وہ کام کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. کام کے ساتھ قائم ہے وہ سب جو اپنے مجمع کو اور اپنے حملے کو صحابہ والے جذبے پر اور ان فضائل پر نہ اٹھا رہے وہ کام کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا فضائل زیادہ سے زیادہ بیان کیا کرو. منتخب حادث کو پڑھنے کے لیے اس لیے تاکید سے کہتا ہوں تاکہ امت میں آج بھی وہ جذبہ زندہ ہو جو جذبہ صحابہ کے دلوں میں اس کام نکلنے کے لیے تھا. اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو تو سب سے پہلے یہ جذبہ پیدا کرو کہ پیدل چلنے پر کیا ملے گا, کیا ملے گا؟ صرف جماعت کو رخصت کرنے کے لیے نکلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے, اسامہ بھی جماعت کو رخصت کرنے کے لیے مدینے سے چند قدم باہر نکلے اور اسامہ نے کہا نہیں یہ تو آپ سوار ہو جائیے ورنہ میں دوسرے دیکھتا ہوں. میں اسامہ ابو بکر کا کیا نقصان ہے اس میں اگر ہر قدم پر سانس سے نہیں کیا ملے, ہر قدم پر 700 درجے بلند ہو, ہر قدم پر 700 گنا معاف ہو. یہ تو رخصت کرنے والے کے لیے فضیلت ہے, نکلنے والے کا کیا مقام ہوگا باقی. اس لیے جہاں تک ہو سکے پیدل چلنا. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاں تک ہو سکے پیدل چلو, جہاں تک ہو سکے پیدل چلو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. کیونکہ پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا منظر ہے. تو پیدل چلنا اس طرح اللہ کے غصے کے جو مظاہر فسادات قتل و غارت اور زلزلوں کی شکل میں اللہ کے غصے کے مظاہر ہیں, کیا یہ ختم نہیں ہوں گے جب جہنم حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا موقع ہے؟ اس طرح اللہ کے راستے میں یاد رکھو کہ پیدل چلنا, سواری ضرورت پر استعمال کرو, یہی صحابہ کا معمول تھا کہ سواری سامان کرتے ضرورت پر ہم اللہ کے راستے پیدل چلتے. جو غبار پہنچنے سے اڑے گا وہ اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہوں گے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں ان فضائل کو بیان کرتے ہوئے چلنا ہے. آپس میں لایانی باتیں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ لایانی باتیں بڑے اونچے درجے سے روک دیں گی. احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو جب ان کے والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے کی جنت مبارک ہو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدہ سے تم نے کیسے کہا اس کو جنتی, تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کے بیکار بتی کی ہوں. سوچے تو صحیح شہید احد کے میدان کا اور صحابی اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے کیسے کہا اس کو جنتی, تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے راستے میں نکل کے بیکار بتی کی ہوں. ذرا میں آپ اندازہ کریں کتنی لایانی کرتے ہیں ہم فروغ میں, اور سب سے بڑی لایانی یہ شیطان موبائل جس کو ساتھ لے کے پھر رہے ہو. حرام ہے تصویروں کا لینا, اس شیطان نے ساری تربیت اللہ کا تعلق سب ختم کر دیا. اب جلد فرت ہے اللہ کا تعلق کوئی نہیں ہے. ہاں ایک تماشا ہے کوئی نورانیت نہیں ہے اندر, کوئی نورانیت نہیں ہے, ورنہ یہ کام تو بہت اونچا کام کا ہے. ایسا کا محفوظ ہے کہ اس کام سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, لیکن اس سارے قرب کو اس شیطان نے ختم کیا ہوا ہے. اس کو ساتھ لے کر پھرتے ہیں. ہر مصور جہنم میں جائے گا, یہ طے شدہ بات ہے. تم چاہے تعویلات کرتے رہو اور چاہے ان آلات کے بننے کے اسباب اور ان کے ٹیکنالوجی کو طرح طرح سے بیان کرو, یہ سب باتیں لغو ہیں. خدا کی قسم لغو ہیں, خدا کی قسم لغو ہیں. کسی کی رائے سے حدیث کا حکم نہیں بدلا کرتا, کیونکہ یہ میں آپ سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی یہ حرام اور حلال کی بنیاد نہیں ہے, بلکہ حدیث میں حکم یہ حرام حلال کی بنیاد ہے. اگر شیطان کسی چیز کی شکل کو بدل دے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اور نبی کا حکم کو بدل دے کسی ٹیکنالوجی کے بدل جانے کا. ہر چیز ہم اس کو مانتے ہی نہیں, ہم اس کو مانتے ہی نہیں. حرام حرام ہے, حرام حرام ہے. کسی کے رائے سے حلال حرام ہو جائے, حرام حلال ہو جائے. علت اور حرمت کی بنیاد اللہ کا امر ہے اور نبی کی ہدایات ہیں, ہم اس کے علاوہ کچھ کو نہیں جانتے. یہ تو موٹی سی بات ہے کہ کسی چیز کے حرام حلال ہونے کا تعلق صرف ٹیکنالوجی سے نہیں ہے, بلکہ بنیاد اللہ کا امر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, میں آپ سب سے تاکیداً عرض کر رہا ہوں, ہر جماعت کے ذمہ دار کے ذمہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے موبائل کو بند کر کے میرے پاس جمع کر لیں اور واپسی میں ان کے حوالے کر لیں, اور اگر نکلنے کے زمانے میں کوئی اہم بات پیش آ جائے تو ساتھی سے بیٹھ کر مشورہ کریں. امیر صاحب, امیر صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے, اگر اجازت ہو تو اس کام کو کے لیے موبائل استعمال کر لیا جائے, ورنہ بہتر یہ ہے کہ جہاں جاؤ گے وہاں ہر جگہ ٹیلیفون کا انتظام ہے. جہاں سے پہلے بھی ضرورت پوری ہو رہی تھی, ہر جگہ سے رابطہ ہو سکتا ہے. اس کو جماعت میں لے کر میں جانا یہ سب سے بہتر انتہائی ضروری ہے کہ اس کو ساتھ لے کر مت جاؤ, چھوڑ کر جاؤ. آپ کر کے دیکھ لو, نمازوں کا برباد کرنا اور علم کے اور تعلیم کے حلقوں کا ضائع کرنا, یہ شیطان نے یہ راستے اختیار کیا کہ ان کے ہاتھ میں شیطان دے دو, اس سے ان کے ہر عمل کی روحانیت ختم ہو جائے. یہ بیٹھوں گے تعلیم کے حلقوں میں, یہ حرام عمل کر رہے ہوں گے, اس نے حرام کو داخل کر دیا اعمال دعوت میں جو اللہ کے قرب و تربیت کے لیے تھے. اس لیے میرے دوست عزیزو, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ سب سے بڑی دایا نہیں ہے. میں نے اس پر ہی صحابی کا واقعہ کیا ہے, اس روحانیت کے ماحول میں, اس عہد کے میدان میں اصحاب احد اصحاب بدر کے فضائل ہیں. ایک صحابی کی شہادت کے باوجود جو ہر فرد سے جا کر دعوت دے, وہ دین کا مددگار ہے, ورنہ ساری دنیا کا مال بھی اگر خیر میں خرچ کر دے تو دین کا مددگار نہ ہوگا. یہ تو آپ نے صاف فرما دیا, یہ تو صاف فرما دیا عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صبح نکلنے والی جماعت کے فیض کو حاصل نہیں کر سکے اگر ساری دنیا کا مال بھی خیر میں خرچ کر دو. اس طرح ہمیں اہتمام کرنا ہوگا انفرادی دعوت کا, تو جہاں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں وہاں پہنچیں, پھر اس طرح مسجد سے کریں, مسجد سنت کے مطابق داخل ہوں. مقامی لوگوں کو ساتھ لینا انتہائی ضروری ہے مشورے میں, تاکہ وہ ہمیں مقام پر رہبری کریں. لیکن مقامی لوگ آپ سے یہ نہ کہیں کہ آپ کو یہاں دو دن رہنا ہے, چار دن رہنا ہے, یا آپ ان سے کہہ دیجیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم یہاں محنت کریں گے, کتنی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مشورہ کر لو, مشورے میں ساتھیوں سے رائے لینے کا اہتمام کرو, ایک ایک ساتھی کی رائے کا احترام کرو, کسی کے رائے پر اس کو ٹوکو مت یا کسی کے رائے کو غلط مت کہو, اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کر دو.
اور ساتھیوں کو چاہیے کہ رائے پیش کرنے کے بعد امیر جو فیصلہ کر لیں اس کے بعد رائے کو بھول جانا, یہ نہ کہ ہماری تو وہی رائے ہے جو پہلے تھی. امیر کے فیصلے کی تنقید یہ سب کے ذمہ واجب ہے. جب ابھی رائے پیش کر دو میری بات کا امیر فیصلہ کر دے اس بات پر سب مجتمع ہو جائیں. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد کبھی نہ آئے گی. اگر امیر غلط فیصلہ بھی کر دے گا تبھی اللہ کی مدد آ کر رہے گی. اگر امیر غلط فیصلہ کرے گا تبھی اللہ کی مدد آ کر رہے گی. لیکن اختلاف کرنے والے کامیاب ہوں گے, اختلاف کرنے والے محروم ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس لیے جو بات رائے کے بعد امیر طے کر دیں اس پر سب مجتمع ہو جائیں, ورنہ امیر اللہ کی مدد ذمہ دار کے فیصلے کے ساتھ ہے. یہ اختلاف کرے گا محروم ہو جائے گا, اتفاق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے امیر کے فیصلے کے امیر کے فیصلے پر اس کی رائے کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ مدد نازل فرما دیں گے. یہ صحابہ کے دور میں بہت ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اطاعت کتنی ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں اپنی رائے پیش کر دو اور جو امیر جو طے کر دیں اس پر سب اجتماعی طور پر اس کو عمل میں لانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. اس طرح کو سب کو لے کر دیکھو اور سب سے رائے لو اور اپنے کھانے کا انتظام سب سے پہلے کر لو تاکہ محلے کے لوگ آ کر کھانے کی فکر نہ کریں. آنے والوں محلے والوں کو اپنی فکر میں شریک کرو, اپنے مقصد میں شریک کرو. ان سے کہو کھانا ہمارا پک رہا ہے, ہم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ آپ اسے ہمارا ساتھ دیں. مقامی ساتھیوں کا رہبر بناؤ, اپنے ساتھی کو متقرب بناؤ اور گھر گھر کے ملاقاتوں کے لیے جماعتیں بنا دو. اس طرح یہ پوچھو محلے کے لوگوں سے, لوگ اپنے گھر میں فارغ سب ملتے ہیں. اگر یہ صبح کے کہے گئے رات کو واپس آتے ہیں تو رات کو بھی جا کے ملاقاتیں کرو. اپنی مسجد کو مستقل اعمال سے آباد رکھتے ہوئے باہر کی ملاقاتیں دیتے لوگوں کو ان عملوں میں لا کر جوڑنا ہے. بس یہ ہمارا کام ہے. میں اس پر بہت تاکید درج کر رہا ہوں. اپنے مقام پر اللہ کے راستے میں ہوں. مسجد کو آباد کرنا اعمال مسجد سے اور امتی کو جوڑنا ان اعمال سے, یہ ہمارے گشتوں کا اصل مقصد ہے. ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنے کی کوشش کرو. چند گشت انتہائی ضروری ہے. عمومی گشت اس کام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر عمومی گشت صحیح طریقے سے ہوگا تو سارے اعمال صحیح ہوں گے. عمومی گشت ہر گھر پر جا کر کرو, خصوصی گشت خواص سے کرو. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو اور علماء سے درخواست کرو نصیحت کی کہ فلاں مسلم جماعت سے لی ہے, اگر آپ مسجد میں آئیں تو یہ تو سب سے زیادہ بہتر اور ہم سب کی درخواست ہے. آپ کی آمد سے جماعت کی تقویت ہوگی اور اگر آپ کو آنے میں حضر ہے تو آپ کو وقت بتا دیجیے, اس سے جماعت حاضر ہو کر آپ یقین سے نصیحتیں لے لیں. اس طرح ہمیں علماء کی مجالس میں شرکت کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر مسلم مسجد میں آئیں تو مسجد میں ان کی بات کو دھیان سے سننا اور جو باتوں فرمائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس طرح ہمیں ہر مسجد میں محنت کرنی ہے, ہر جگہ سے نفع جماعتیں نکالنی ہے. چار مہینے کی جم کر دعوت ہو, جو لوگ تیار ہو جائیں مقامی ذمہ دار کو ان امیر بنا کر اللہ کے راستے میں روانہ کرو. اور ہر گھر کے اندر ان پانچ اعمال کے اہتمام سے قائم کرو. ہر مسجد کے اندر یہ پانچ اعمال قائم ہوں, اس کی پوری کوشش کرو. مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں مسجد کی آبادی کا عمل. دیکھو میں آپ سے عرض کر دوں کہ صرف یہی لفظ بولنا ہے مسجد کی آبادی, کیونکہ اصل میں لفظ یہی تھا. اصل میں لفظ یہی تھا. لوگوں نے عمل کرتے ہیں, نئے نئے اصطلاحات پیدا کر لیتے ہیں. کوئی استقبال کرے گا دعوت تعلیم کرتے, اس کے بجائے یہ کہو مسجد کو آباد رکھنا. اس مسجد کی آبادی میں ایک مسجد کا عمل ہے, آنے والوں کی خدمت, ان کا احترام, انہیں عمل میں جوڑنا. اور دوسرے ساتھی کے ذمہ ہے کہ وہ تعلیم حلقہ قائم کرے. یہ ہم لوگ زیادہ ہو گئے تو حلقے ضرورت ان کو دعوت دے. تو یہی حلقہ ہے تعلیم کا, اسی میں آنے والوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کر لے. اور ایک آنے والوں کا اکرام کرے, بس یہی عمل ہے. لیکن ہماری زبان پر اب یہ لفظ رہے گا مسجد کی آبادی, کیونکہ قرآن میں بھی یہی لفظ ہے, احاد میں بھی یہی لفظ ملتا ہے. کتنی جماعتیں آج اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں, چاہے ملک کے لیے جا رہی ہوں یا بیرون ملک کے لیے, جس جس صوبے میں جائیں. اس لیے کہ ہم سنتے رہتے ہیں بنگالی مسلم میں کہ فلاں علاقے میں جماعت گئی, انہوں نے کہا بھائی یہاں مسجد آبادی کا عمل نہیں ہوگا. بھائی یہ علاقہ وہ ہے کہ یہاں منتخب آبادی سے بڑھ جائے گی,
دیکھو میرے دوست عزیزو, اس اختلاف سے اور اختلاف سے اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی. ہمارا کام تو اجتماعیت ہے, ہمارا کام اجتماعیت سے کام جو کرنا ہے. اس لیے ہر مسجد میں مسجد جماعت بنا کر وہاں ان کو مقامی کام کر کے دکھلا دے. ہماری جو ساری دنیا کا ایک کام ہے, ساری دنیا میں ایک کام ہے اور ساری دنیا کھاگے ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بنگلے والی مسجد کو سارے عالم کا مرکز بنایا ہے. ہماری ذمہ واجب ہے کہ ہم خود اپنی ذات کی اطاعت پر آئیں اور ساری امت سارے عالم کو اس کی ترغیب دیں کہ بھائی نظام الدین ہمارے کام کا قبلہ ہے, وہاں سے پوچھ پوچھ کر ہمیں چلنا ہے. اسے اجتماعیت باقی رہے گی, اسی لیے اجتماعیت کا باقی رکھنا یہ سب سے پہلا فریضہ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسی بنگلہ والی کا معمول ہے صبح کی تعلیم میں اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل آداب بتائے جاتے ہیں منتخب احادیث سے. اس لیے ہر جگہ کا معمول یہ رہنا چاہیے, ہر مرکز کا معمول ہو کہ صبح نکلنے والی جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل منتخب احادیث میں برکت سنائے جائیں, تاکہ جماعت اللہ کے راستے میں ان فضائل اور آداب کے ساتھ نکلے جو فضائل آداب صحابہ کے ہیں. اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نفر جماعتیں نکالنی ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر, جب اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے انہیں ساتھ لے کر انہیں مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلانا ہے. وہ آبادی کا لفظ یعنی صرف انتہائی مختصر میں کرنا, مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتیں کے ذریعے لوگوں کو ان عمل میں لا کر جوڑنا, بس یہ مسجد کی آبادی کا عمل ہے. جب تک ایک مسجد میں یہ پانچ اعمال زندہ نہ ہو جائیں, گھروں کے پانچ اعمال زندہ نہ ہو جائیں, وہاں سے رکھا جماعت میں نکل جائے, اس وقت تک ہماری جماعت ابھی یہ مسجد میں نہ جائے. اور یہ کام چار دن میں بہت سے بہت پانچ دن میں ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ جماعت دس دن پندرہ دن پڑی ہے مسجد, ایسا بھی نہ کریں. اگر کوشش کرو گے اور جان مارو گے اور اللہ سے مانگو گے, کیونکہ اصل چیز رات کی دعائیں, دن بھر کی محنت کے ساتھ رات کی دعائیں یہ اصل کام کریں گی. دن بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب بات ہے کہ آپ کی عبادت کے دن کی رات, عبادت کے دن کی رات وہ تو آرام میں گزری ہے, اور دعوت کے دن کی رات عبادت میں گزری ہے. سنو, مزدلفہ کی رات جو سب سے افضل رات ہے تمام راتوں میں, صرف قدر کے لیے افضل ہے مزدلفہ کی رات. اگلے دن سارے عبادت کے اعمال ہے, رمی کرنی ہے, طواف زیارت کرنا ہے, قربانی کرنی ہے, مکہ مکرمہ جانا ہے, حجۃ الوداع میں آنا ہے. اس رات میں آپ نے پوری رات آرام کرنا ہے, مجھے لگا کہ رات میں عبادت ساری نہیں. لیکن بدر کی رات, خندق کی رات, یہ تمام رات آج کے سجدے میں گزری ہے. دعوت کی راتیں, دعوت کے دن کی راتیں عبادت میں گزری ہے, اور عبادت کے دن کی رات آرام میں گزری ہے. ہمارے ساتھی راتوں کے رونے کی اور راتوں کو اللہ سے مانگنے کی کوشش میں نہیں ہے. اللہ سے طے کرا دو, اللہ سے طے کرا دو, اپنے لیے بھی ہدایت اور امت کے لیے بھی ہدایت اللہ سے طے کرا دو. اللہ تعالیٰ کو تجھ پر رحم آئے گا دن کے تھکنے پر اور راتوں کے پھر گرا کر, اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگ لے جائے. لیکن ہمارے ماحول میں رات کی دعاؤں کا اور اللہ سے مانگنے کا بڑا فقدان ہے, بہت کمی ہے. ہماری سرکی میں نہیں ہدایت نہ ہوگی, بلکہ دعوت میں تھکنے اور راتوں کے رونے سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے. اس لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے خوب مانگا جاتے کہ اے اللہ تو ہمیں اس کام کے لیے صحابہ کی طرح قبول فرما دے, اور ہمیں اس کام کے لیے اس کام میں امت کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دے اور ہمیں اس طرح ہدایت دے دے جس طرح تم نے صحابہ کو ہدایت دی. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوشش کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو تو کوشش کرنا کہ وقت پورا کیا جائے. اللہ کے راستے میں نکل کر 40 دن کم سے کم پورے کرنا یا 4 دن کے نکل کر پورا کرنا, یہ میقات رب ہے. یہ جماعت 40 دن پورا کرنے سے پہلے واپس آ گئی. میں تمہیں کہتا ہوں ان کو کہ تمہیں 40 دن پورے کیوں نہیں کیے, ان کی باتوں میں اہتمام نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک کام ہے, اس میں کیا 40 دن پورا کرنا کوئی شرط نہیں ہے. 30 دن ہو گئے, 35 دن ہو گئے تو ہر اتنی ہے کام ہو گئے چلو. حالانکہ 40 دن پورے کیے بغیر خروج سے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. حضرت عمر نے ڈانٹا جماعت کو کہ تم نے 40 دن پورے کیوں نہیں کیے, بلکہ جماعت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی. ایک آدمی نے اجازت چاہی کہ میں اپنی سواری کو چارہ دے کر آتا, گیا اور صبح کا گیا گیا رات کو پوچھا کہاں گئے, اس نے کہا میں پوچھ کر گیا تھا سواری کو چارہ دینے کے لیے. فرمایا بتاؤ کہاں گئے تھے, اس نے کہا میں گھر چلا گیا تھا. نے فرمایا تم 40 دن دوبارہ شروع کرو. کیا کوئی حقیقت تو ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نوزہ کی کہانیاں ہیں, کوئی تو حقیقت ہے کہ 40 دن دوبارہ شروع کروائے مزاح رضی اللہ تعالیٰ نے. تھوڑی دیر کے لیے گھر چلا گیا درمیان میں, فرمایا استانیس دوبارہ شروع کرو. یہ اللہ کے راستے میں جو وقت فارغ کیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں پورا کرنا, اس تناسب سے رہ جانا اس کی عبادیت کو اور مقصد کو خود کر دے گا. اس طرح اللہ کے راستے میں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بجائے زیادہ دھیان دیں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا حرمین کی عبادت سے بدر جہاں افضل ہے, کیونکہ اعمال کا تعبیہ نقل حرکت میں ہے. اس لیے زندگی بھر کی عبادت بیت اللہ میں بیٹھ کر کرنے سے اللہ کے راستے میں نکل کرنا بدر جہاں افضل ہے. صحیح حدیث میں ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اگر کوئی شخص 3 دن کے لیے بھی نکل کر اگر 1000 آیت تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں. صحیح روایت ہے من قرأ 1000 آیت فی سبیل اللہ كتبه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یہ فضائل خوب بیان کیا کرو, ذہن سے یہ نکال دو کہ یہ قتال کے فضائل ہیں. نہیں, نفر کا مقصد قتال نہیں تھا, نفر کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اللہ کے دین کو مجھے پھیلانا اور ایک ایک امتی کو ہدایت پر لانا, یہ اصل خروج کا مقصد تھا. اس لیے یہ سارے نفر کے فضائل ہیں, قتل کے فضائل نہیں, نفر کے فضائل ہیں. کیونکہ ہلاکت سے بچانا مقصود ہے امت کو, ہلاکت کے جہنم پہنچانا کسی نبی کے بعثت کا مقصد نہیں ہے اور کسی صحابی کے خروج کا مقصد نہیں ہے. کسی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل زیادہ سے زیادہ بیان کریں. جو جماعتیں آج اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں, یہ ہر مسجد میں اتنا قیام کریں کہ جماعت کو اطمینان ہو جائے کہ مقامی کام یہاں کے لوگ سمجھ گئے ہیں, مسجد کی آبادی کا عمل شروع کر دیا ہے, سب آگے بڑھے اور جو سمجھ واپس جا رہا ہے. سب سے پہلے اس بات پر روئے, استغفار کرے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلے, اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کے واقعات خود پڑھو, حیات الصحابہ زیادہ پڑھا کرو, اس سے داعیانہ مزاج بنے گا, اس سے داعیانہ مزاج بنے گا. اور جا رہے ہو واپس تو روتے ہوئے جاؤ, اللہ کو رحم آ جائے گا, اس رونے پر تو اللہ تعالیٰ کوتاہی کو معاف فرما کر قبول فرما لے گا. روتے ہوئے جاؤ واپس جانے والے, اور یہ عزم کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ راستے میں کام کرتے ہوئے جائیں گے. یہ پورا بچہ جتنا واپس جا رہا ہے, یہ تو یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ واپسی میں کام کرتے ہوئے اپنی سواریاں ہیں, اپنی سواریاں ہیں جہاد میں پھینکتے ہوئے کام کرتے ہوئے اگر دس دس دن کی نیت کر لو کہ دس دن لگا کے واپس جائیں تو کتنی سزا بنے گی آپ کی واپسی سے. ہمارا جمع ہونا اتنا کے لیے نہ ہو بلکہ ہمارا آنا اور ہمارا یہاں سے بکھرنا وہ قدم قدم پر دین کی سزا قائم کرنے کا سبب بنے. یہ واپس جا رہے ہیں, یہ دیہاتوں میں کام کرتے ہوئے جائیں, علاقوں میں کام کرتے ہوئے جائیں, ابھی جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان مسجدوں کی جماعتیں بناتے ہوئے جائیں, اس طرح اگر ہم واپسی میں کام کرتے ہوئے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اس واپسی کو بھی دین کا حیات کا ذریعہ بنا دے گا. اس سے نکلنے والا کا نکلنا دین کا حیات کا ذریعہ بن رہا ہے. اس طرح کام کرتے ہوئے جائیں اور واپس جا کر اپنے مقام پر ان پانچ کام کو اہتمام سے کریں. پانچ اعمال مسجد کے عرض کر دیے اور پانچ اعمال اپنے گھروں پہ میں نے عرض کر دیے ہیں. اپنے مسجد کا مشورہ, بیوی کی جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نکلنا, ہر مسجد کی جماعت کے ذمے, ہر فرد کے ذمے ہے کہ وہ نائے کو ساتھی کو تیار کیا کرے. اس طرح مقصد ہے ہر ایمان والے کے سے روزہ لگوانے, دو سے روزہ اپنی مسجد کی جماعت میں مردوں کے ساتھ, تیسرے سے روزہ اپنی گھر کی عورتوں کو پردے کے اہتمام اور نکلنے کی شرائط کے ساتھ دے کر اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ ہمارا معمول بنا رہے گا. کریں گے ان شاء اللہ اہتمام, وہی اس طرح ہم نے حج کیا ان شاء اللہ آج اس طرح کام کریں گے صبح میں جا کر. اللہ آپ کو عذر نہ ہو, ایسے ہی دیکھتے ہیں.